الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة وسورة الصف وسورة الفتح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ وقال جل وعلا کما ورد فی سورۃ النور وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم. وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافه على منهاج النبوه ثم سكت. رواه احمد بن حنبل رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. امين يا رب العالمين. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت نوع انسانی کا قافلہ 20ویں صدی عیسوی کے اختتام پر ہے. 1992 ہے اس صدی کے, اب کل 8 سال باقی رہ گئے ہیں اور 15ویں صدی ہجری کا آغاز ہے, اس کی دوسری دہائی ابھی شروع ہوئی ہے. 11.5 برس 15ویں صدی ہجری کے مکمل ہو چکے ہیں. آج سے اگر آپ اپنے آپ کو 15 سال قبل کے ماحول میں لے جائیں, لگ بھگ 15 سال, تو ایک ایسی کیفیت سامنے آئے گی کہ پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک احیاء اسلام کا غلغلہ تھا. کیفیت کچھ ایسی تھی کہ معلوم ہوتا تھا بہت سے جو ذرا زیادہ رجائی قسم کے لوگ ہیں, آپٹیمسٹک قسم کے لوگ, جو کہ حالات اور واقعات کے صرف روشن رخ پر نگاہ رکھتے ہیں, انہیں محسوس ہوتا تھا کہ بس اسلام کا غلبہ ہوا کہ ہوا, اس موڑ سے آگے منزل ہے, مایوس نہ ہو دردات آ جا. یہ میں ذرا آپ کو اس وقت دعوت دے رہا ہوں کہ ذرا 15 سال پیچھے چلے جائیے. ہوتا یہ ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ لیل و نہار کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ وقت کا دریا جو بہہ رہا ہے, ایک تو انسان گم ہو جاتا ہے اپنے حال میں, اپنے مسائل میں, اپنے معاملات میں, اپنی مشکلات میں, اپنی الجھنوں میں. پھر یہ کہ ملکی معاملات, فوری مسائل, اخبارات ہیں اس میں جو بھی کچھ بمبارڈمنٹ ہوتی ہے انسان کے شعور پر, اس کے ذہن پر اگر وہ اخبار پڑھتا ہے, تو انسان کے لیے عام طور پر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ذرا ابھرے اور کچھ ماضی, کچھ حال, کچھ مستقبل, ان دونوں کا, تینوں کا بیک وقت جائزہ لینے کی کوشش کرے. تو کچھ دقت طلب معاملہ ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا اپنے ذہن پر زور دیجئے اور یہ 15 برس قبل کی جو کیفیات تھیں ان کی طرف ذرا اپنے آپ کو لوٹائیے. بعض نوجوان تو ایسے ہوں گے جن کے لیے کہ وہ 15 برس قبل کے حالات ان کے شعور کے شاید دور کے ہی نہ ہوں, لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر لوگ جو یہاں ہیں انہیں یاد آ جائے گا اپنے ملک کا جائزہ لیجئے، ایک عظیم تحریک اس ملک میں چل رہی تھی نظام مصطفیٰ کے عنوان سے 1977 پورے 15 برس، بلکہ 15 برس تو ابھی جولائی میں جا کر اسے ہوں گے، اور محسوس ہوتا تھا کہ ایسی تحریک اور گویا کہ جذبہ جو تحریک پاکستان کا تھا اس سے وہ زندہ ہو گیا، دوبارہ اس کا احیاء ہو گیا، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر، اس لیے کہ جو دینی رنگ تھا اور مذہبی رنگ تھا وہ تحریک پاکستان میں اتنا گہرا نہیں تھا کہ جو نظام مصطفیٰ کی تحریک میں گہرا ہو گیا تھا. تو محسوس ہوتا تھا کہ بس اس موڑ سے آگے منزل ہے، اور گویا کہ اب نفاذ اسلام اور قیام دین جو ہے وہ اس کا مرحلہ آیا چاہتا ہے. پھر اسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ایران میں زبردست انقلاب آیا اور پوری دنیا کو اس نے ہلا کر رکھ دیا، اور ملیٹنٹ اسلام آن دی مارچ، پورا ویسٹ چونک گیا. اتنے موٹے موٹے اسپیشل ایشوز جو ہے ٹائم اور نیوز ویک جیسے میگزینز کے، ملیٹنٹ اسلام آن دی مارچ اور اسلامک ملٹ جو ہے ریوائیول، اس پر کتابیں آئیں. معلوم ہوا کہ بڑا ایک غلغلہ ہے، بہت ایک شور ہے، بہت ولولہ ہے، اسلام کا احیاء ہو رہا ہے اور احیاء بھی بڑے جارحانہ انداز میں ہو رہا ہے. اسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا 1979 ہی تھا، اب آپ حساب لگاتے جائیے، 13 برس قبل کا واقعہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک پیورٹن قسم کے جو مذہبی لوگ ہیں وہ بڑے یعنی سلفی المزاج لوگ تھے، وہ اس طرح سے یوں سمجھیے کہ جو اصل تحریک تھی محمد ابن عبد الوہاب کی، جس کے نتیجے میں کہ یہ سعودی حکومت وجود میں آئی ہے، اس کا گویا کہ احیاء ہوا تھا بڑی شدت کے ساتھ. اگرچہ وہاں صورتحال چونکہ بڑی مستبد حکومت ہے جہاں کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا، کسی جماعت سازی کا کوئی امکان نہیں، ادارے بھی وجود میں نہیں آ سکتے سوائے حکومت کے، مسجد میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، خطیب کچھ بول نہیں سکتا، لہذا وہ معاملہ کسی عوامی تحریک کی شکل میں تو نہیں آیا تھا، لیکن جس طرح کا وہ واقعہ تھا تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ٹپ آف دی آئس برگ اسے آپ سمجھیے، اس کے پیچھے کیا کچھ ہوگا، کتنا جذبہ ہوگا. اگرچہ اس نظام حکومت کی وجہ سے اس کے بارے میں صحیح طور پر اعداد و شمار بھی لوگوں کے سامنے نہیں آ سکے اور اندازہ بھی نہیں ہو سکا، لیکن معمولی واقعہ نہیں تھا 1979 کا. سوڈان میں اسلامی قوانین، وہاں تو رجم تک کا معاملہ پہنچ گیا تھا، ہاتھ کٹنے شروع ہو گئے تھے. یہاں تو ہم نے شور ہنگامہ ہی کیا ہے کہ ہم نے حدود آرڈیننس نافذ کر دیا ہے، صرف دھوکہ اور فریب، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن وہاں تو بالفعل اس کا آغاز ہوا تھا. اور اسی وجہ سے پھر امریکہ نے شدید مخالفت کی، ہر طرح کی امداد بند کر دی، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. وہ صورتحال اس کی بھی اپنے سامنے رکھیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری جو چیزیں میں گنوا رہا ہوں ان میں شاید ایران کے بعد جو ہے وہ اہمیت کے اعتبار سے دنیا میں جس کے اثرات محسوس کیے گئے، سب سے بڑا فینومینن پھر جہاد افغانستان. واقعہ یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگرچہ سوویت یونین کا جو خاتمہ ہوا ہے اور کمیونزم کا جو خاتمہ ہوا ہے اس میں دوسرے عوامل بھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ جہاد افغانستان جو ہے اس کا ایک بہت بڑا عامل. جس انداز میں روسی فوجیں داخل ہوئی تھی افغانستان میں، محسوس ہوتا تھا کہ بس تھوڑی سی دیر کی فاصلہ ہے ہی کتنا، افغانستان اس کے بعد بلوچستان، اور ہم تو دریا جو گرم پانی ہے، گرم سمندر ہے، پہنچ جائیں گے، اور خلیج کا جو ہے دہانا اس کے اوپر جا کر اصل تو تسلط روسیوں کا ہو جائے گا. بڑا شدید اندیشہ تھا اس زمانے میں. یہ جو بھی ایک فضا تھی، میں صرف اس کا ایک آپ کے سامنے جائزہ پیش کر رہا ہوں کہ محسوس ایسا ہوتا تھا 14ویں صدی ہجری کے اختتام پر، ابھی 3 یا 4 سال باقی تھے 14ویں صدی ہجری کے مکمل ہونے میں کہ جبکہ پوری دنیا میں اس طرح کی ایک فضا پیدا ہوئی. لیکن میرا ایک تاثر تھا جو اب ریکارڈ پر بھی موجود ہے، الحمدللہ مجھے یاد آیا. مجھے پہلی مرتبہ امریکہ جانے کا اتفاق ہوا تھا 79 میں، اسی سال مولانا مودودی کا وہیں انتقال ہوا تھا اور میں ان کی نماز جنازہ میں بھی وہاں شریک ہو سکا. یہ بھی ایک موقع مجھے اللہ نے عطا فرمایا. پھر یہ کہ واپسی پر وہ حج بھی میں نے اس سال کیا. پھر میرے واپسی کے بعد پھر وہ واقعہ ہوا ہے حرم پر جو قبضہ کیا کچھ مذہبی مزاج کے لوگوں نے. بہرحال اگلے سال جب 1980 میں میں گیا ہوں تو ٹورنٹو شہر جو ہے بہت بڑا شہر ہے کینیڈا کا، غالباً سب سے بڑا صنعتی شہر جو ہے کینیڈا کا وہ ٹورنٹو ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی جامع مسجد، مرکزی جامع مسجد ہے، بوسٹیڈ ایونیو کی مسجد، اس میں میں نے خطبہ دیا تھا. اور مجھے یاد ہے وہ خطبہ کہیں لکھا ہوا بھی میرے پاس موجود ہوگا، انگریزی میں میں نے اسے لکھا تھا. میں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ جو کچھ فضا نظر آ رہی ہے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ بہت جلد ایک ڈپریشن آئے گا اس میں، اور بڑی ڈسلوژنمنٹ اور بڑی مایوسی اور بدلی کا دور آئے گا کہ احیاء اسلام کے لیے جو بنیادی کام ہے وہ ابھی ہوا نہیں. یہ سارا اوپر کا جھاگ ہے، اوپر کا جو ہے زبان کا پھاگ کھیلا جا رہا ہے، یہ سب کا سب جو ہے جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ جیسے کسی سیلاب کے اوپر کا جھاگ ہوتا ہے، جو پہلے کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہمیں نظر یہ تو آ جاتا ہے کہ آپ نے انقلاب برپا کر دیا، 23 برس میں انقلاب برپا کر دیا، بلکہ 20 برس میں کر دیا، اور یہ کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین معجزہ، یہ تو ہمیں نظر آتا ہے. بلکہ میں اس زمانے میں وہ شعر ایک سناتا رہا کافی، اکبر الہ آبادی کا، کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے. تو جنگ بدر تو سب کو نظر آتی ہے کہ 313 جیت گئے، لیکن اس بدر کے لیے جو محنت محمد الرسول اللہ نے 15 برس کی، بلکہ اس سے بھی زائد، اس لیے کہ غار حرا کی جو آپ کی وہ جو بھی ریاضت ہے اور آپ کی تنہائی کے اندر غور و فکر کے جو مراحل آپ نے طے کیے ہیں، وہاں سے اگر شروع کیجئے اس پروسیس کو تو 15 برس لگے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کر یہ 313 میدان میں آئے ہیں. تو نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے. تو میں چونکہ اپنے اس فکر کے اعتبار سے میں نے یہ دیکھا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بیس لیس ہے، اس کی وہ بنیاد جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. کچھ تاریخی عوامل ہیں، کچھ اس کے نتیجے میں ایک طلب پیدا ہوئی ہے، خواہش پیدا ہوئی ہے، ایک جذبہ بیدار ہو گیا ہے، لیکن محض جذبے سے کوئی کام نہیں ہوا کرتے. یہ بھی میں نے کوٹیشن بہت دفعہ کوٹ کی ہے، اب تو ظاہر بات ہے کہ 27 برس ہو گئے جمعوں کے اندر تقریریں کرتے ہوئے، یہ مضامین نہ معلوم کتنی مرتبہ آئے ہیں. جبران خلیل جبران کا ایک جملہ مجھے بہت پسند تھا اپنے زمانہ طالب علمی سے ہی، اور وہ جملہ بڑا پیارا جملہ ہے کہ عقل سے روشنی حاصل کرو، جذبے کے تحت حرکت کرو. دونوں چیزوں کی اپنی جگہ ہے، جذبے کے تحت حرکت کریں گے لیکن عقل سے روشنی حاصل کرنی ہوگی. جذبے کے تحت اگر آپ نے ڈیسیجن لینے شروع کر دیے کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا تو آپ غلط ہو جائیں گے. وہ تو عقل سے طے کیجئے جانا کدھر ہے، راستہ کون سا ہے، طریقہ کار کیا ہے، منزل کیا ہے، یہ ساری چیزیں یہ عقل کی منزلیں ہیں، پہلے اسے گزر جائیے. جیسے اقبال نے کہا کہ میرے مولا مجھے صاحب جنو کر، کہ وہ عقل کی منزلیں وادیاں میں طے کر چکا ہوں. لیکن یہ کہ پہلے طے کی ہوں تو عقل سے روشنی حاصل کرو، کدھر جانا ہے، کیسے کام کرنا ہے، منزل کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، ہدف کیا ہے، اور اس کے لیے راستہ کون سا ہے. پھر جذبے سے کہتا ہے، حرکت جذبے کے تحت ہوگی. پھر یہ کہ آدمی عقل ہی کو اگر لیے رکھے گا تو وہ تو ہلنے نہیں دے گی، اور وہ عافیت کوشی کا مشورہ دے گی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بامدی. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر ان کی اہمیت ہے، کیونکہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان تمام تحریکوں کی بنیاد کے اندر وہ کام کے جو ہونا چاہیے جس درجے میں وہ نہیں ہوا ہے. میں نے انگریزی میں چونکہ خطبہ دیا تھا تو ڈس ایلیوژن اور ڈس اپوائنٹمنٹ، ڈس انچانٹمنٹ، یہ مختلف الفاظ میں نے استعمال کیے تھے، کہ بڑا شدید رد عمل بھی اس سے ہو سکتا ہے جب امیدیں بہت بن جائیں، اور اس کے بعد دفتن آدمی کو محسوس ہو کہ ہم تو ہواؤں میں اڑتے ہوئے اچانک زمین پہ آ گرے، تو اس کا رد عمل بھی ہوتا ہے. پھر دوبارہ انسان کے اندر کمر ہمت کس کے عملی جد و جہد کا آغاز کرنے کی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے انسان اس کا فیصلہ نہیں کر پاتا ایک تجربے کی مایوسی کے بعد. بہرحال جو میں نے اس وقت آپ سے عرض کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے نزدیک احیاء اسلام ہوگا نہیں. اس کا تو مجھے اتنا یقین ہے، جیسا کہ ایک اور مصنف نے الفاظ استعمال کیے تھے اور یہ گویا کہ ایک طرح کا محاورہ ہے، کہ جتنا یہ یقین ہے کہ کل صبح بھی سورج طلوع ہوگا اتنا ہی یقین ہے کہ اسلام کا احیاء ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا، پورے کرۂ ارضی پر اسلام کا نظام خلافت قائم ہو کر رہے. یہ تو بالکل شدنی امر ہے، ہو کر رہنے والی بات ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. قرآن مجید میں تو صغریٰ کبریٰ جوڑ کر نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ حضور کا مقصد بعثت، جیسا کہ آج بھی میں نے آپ کو آیت سنائی، سورہ صف میں بھی ہے، سورہ فتح میں بھی ہے، سورہ توبہ میں بھی ہے، 3 دفعہ، کہ حضور کو بھیجا ہی گیا ہے غلبہ دین کے لیے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. تو یہ اظہار دین حق علی الدین کلہ ہی، یہ تو گویا کہ مقصد بعثت محمدی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پورا نہ ہو؟ نمبر دو، چونکہ حضور کو بھیجا گیا پورے عالم انسانی کے لیے، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ سورہ کبریٰ جوڑ لیجئے، انایویٹیبل ریزلٹ ہے منطق کی روح سے کہ لازماً پورے عالم انسانیت پر، پورے کرۂ ارضی پر حضور کا لایا ہوا دین غالب ہو کر رہے. اسی کو میں نے دوسرے حوالوں سے سورہ نور کی آیت اور پھر یہ کہ احادیث نبویہ سے آپ کے سامنے رکھا رہے. وہ آیت بھی چونکہ آج میں نے پھر پڑھی ہے، وعدہ کیا گیا، صحابہ کرام سے خطاب ہو رہا ہے، مسلمانوں سے، پورے مسلمان جو اس وقت موجود تھے، ان میں بہرحال کمزور بھی تھے، قوی الایمان بھی تھے، ضعیف الایمان بھی تھے، کچھ منافقین بھی تھے، تو مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اے مسلمانوں، تم میں سے جو لوگ ایمان، حقیقی ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے، ان سے اللہ کے تین وعدے نہایت موکد ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، لازمًا غلبہ عطا کرے گا انہیں زمین میں جیسے کہ اس نے پہلوں کو عطا کیا، جیسے کہ حضرت داؤد سے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اسی طریقے سے دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اب ان کے اس دین کو تمکن عطا کر کے رہے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے. رَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، الاسلام جو ہے وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور اس کا تمکن زمین پر ہو کر رہے. تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کی حالت کے بعد امن کی حالت عطا فرمائے گا، تبدیل کر دے گا. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، پھر میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، شرک کا خاتمہ ہو جائے. ومن کفر بعد ذلك، اتنے پختہ وعدوں کے بعد بھی اگر تم ہمت نہ کرو اور گویا کہ ہمارے ان وعدوں کی ناقدری کرو، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے لوگ تو سرکش ہیں، گویا کہ باغی ہیں اللہ کے، اللہ تعالی کی بات کو ماننے سے انکاری. اس کا پھر میں تاریخی اعتبار سے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، جو حدیث بھی میں نے آج پوری دوبارہ سنائی ہے. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث موجود ہے اور مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، اور بڑی پیاری کتاب حال ہی میں اصل میں ایک بہت بڑے جو محدث ہیں اس وقت زندہ جو بھی ہیں محدثین، ان میں چوٹی کے محدث ہیں جہاں تک میرا علم ہے، پوری دنیا تسلیم کرتی ہے ان کی جو مہارت ہے علم حدیث کی، ناصر الدین البانی، یہ شامی ہیں، ایک عالم دین اور وہ بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے ایک نئی کتاب لکھی ہے حدیث کی، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ. انہوں نے یہ تمام صحاح جو ہیں، مختلف جو کتابیں ہیں ان میں سے چنی ہیں، اس لیے کہ صحاح ستہ میں سے بعض جو کتابوں میں جو دوسرے درجے کی ہیں کچھ حدیثیں ضعیف بھی ہیں، لیکن ان میں سے بھی صحیح ہیں. ان کی حدیثیں تو سب کے سب مانتے ہی ہیں کہ صحیح ہیں، باقی ان چار میں سے بھی جو بالکل یقینی طور پر صحیح ہیں، وہ جو سند کے اعتبار سے، یہ صحیح کا لفظ غلط کے مقابلے میں نہ سمجھیے، یہ علم حدیث کی ایک اصطلاح ہے، یعنی جس کی سند کے اوپر کوئی کلام نہیں ہو سکتا، وہ سند بالکل صحیح ہے، مسلم ہے. تو ان کا ایک نیا مجموعہ مرتب کیا ہے، اور اس کا پہلا باب انہوں نے رکھا ہے المستقبل للاسلام، مستقبل اسلام کا ہے. اس دنیا کا مستقبل یقیناً غلبہ اسلام ہی کا مستقبل ہے. اس میں جو احادیث لائے ہیں انہی میں یہ حدیث بھی ہے، اور جو ہمارا شمارہ غالباً ابھی تک وہ تازہ ہی ہے جو حکمت قرآن کا شائع ہوا ہے، اس میں اس باب کی میں نے کچھ حدیثوں کا باقاعدہ ترجمہ کروا کے بھی شائع کر دیا ہے. ایک مضمون جو ہے اسی عنوان سے شائع ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس وقت کی صورت حال جو ہے بڑی مایوس کن سی ہے. یہ بالکل کنٹراسٹ ہے اس وقت جو میں آج سے 15 برس کی کیفیت یا 12-13 برس قبل کی کیفیت بتا رہا ہوں، اور آج کی جو کیفیت ہے بڑا کنٹراسٹ ہے، شارپ کنٹراسٹ ہے. اس وقت مایوسی کی کیفیت ہے پورے عالم اسلام پر، بددلی کی کیفیت ہے، اندھیارے ہیں. تو ان اندھیاروں میں ضرورت ہے کہ جو امید کے چراغ روشن کرنے والی احادیث ہیں ان کا چرچا کیا جائے، ان کو عام کیا جائے. چنانچہ یہی حدیث جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں، یہ تازہ جو ندا ہے جو اب ندائے خلافت ہو چکا ہے، شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں، اس کا یہ تیسرا شمارہ ہے ندائے خلافت. ہم نے جو تحریک خلافت شروع کی ہے اب یہ پرچہ اس کے لیے مختص ہے، میثاق تنظیم اسلامی کے لیے مختص ہے، اور اسی طریقے سے انجمن خدام القرآن کے لیے حکمت قرآن نام کے حوالے سے بھی باتیں جو ہے وہ صحیح جڑ رہی ہیں. تیسرا پرچہ ہے یہ، جس کے اس ٹائٹل پر یہ حدیث جو ہے بڑی خوبصورت لکھی ہوئی ترجمے کے ساتھ. تو اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، یا حاصل یہ ہے کہ حضور نے فرمایا 5 ادوار گنوا دیے اپنے دور سے لے کر قیامت تک. حضور نے فرمایا جب تک اللہ کو منظور ہے میں تمہارے مابین ہوں، یہ دور نبوت ہے، میرے بعد پھر جب اللہ چاہے گا مجھے اٹھا لے گا تو پھر جو ہے دور آئے گا، دور نبوت ختم ہو جائے گا، پھر وہ دور خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت ہی کے نقش قدم پر خلافت، وہ دور آئے گا، وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا رہے گا دور، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا، ختم کر دے گا. پھر تیسرا دور آئے گا جس کو کہا ہے ثم تکون ملکاً عاضاً، ملوکیت کا دور ہوگا جو کٹ کھنی ملوکیت ہوگی، ظالم کاٹ کھانے والی حکومت. چوتھا دور ہوگا پھر ملک، ملکاً جبرین، مجبوری کی حکومت ہوگی، جس کا میرا گمان یہ ہے واللہ عالم کہ اس سے مراد پہلا تو وہ مسلمانوں کا دور ملوکیت ہے، چاہے بادشاہ تھے، ظالم تھے، کچھ تھے تو اپنے، بہرحال کلمہ گو تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تھے، اچھے بھی تھے برے بھی تھے انفرادی حیثیت سے. بعد میں آ گئی غیر ملکی حکومت ہے، غیر اقوام، وہ گویا کہ مجبوری کا، غلامی کا دور ہے ملوکیت کا. اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا. اور حضرت نعمان ابن بشیر یہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ثم سکتا، اس کے بعد حضور خاموش رہے. اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ حضور کی ایک دوسری حدیث ہے، انما بعثتو انا وساک ہاتین، مجھے بھیجا گیا ہے اس طرح کہ میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں، یعنی میرے بعد تو قیامت ہے، یہ آخری دور ہے، انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم. اب یہ ہے کہ وقفہ جو ہے قیامت کا زیادہ دور نہیں ہے، اس اعتبار سے آپ نے ثم سکتا، پھر آپ نے سکوت اختیار فرمایا کہ پھر اس کے بعد قیامت ہے. یہ دور جو ہے یہ پانچ آنے والے ہیں، ان میں خلافت علی منہاج النبوہ جو ہے اس کی حضور کی طرف سے سراحت، اور اس کی جو ایکسٹینٹ ہوگی، اس کی جو وسعت ہوگی، وہ دو اور احادیث کے حوالے سے ہمارے سامنے، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے فرمایا روئے زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر اور نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے. چاہے تو وہ خیمے والا، گھر والا اسلام قبول کر لے گا تو اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کو بھی اعزاز حاصل ہوگا اور اس کی تکریم ہوگی، اور اگر نہیں قبول کرے گا اسے چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا. یو تو جزیت عن یدی وہم صاغرون، ہندو رہے، سکھ رہے، پارسی رہے، عیسائی رہے، لیکن یہ کہ اسلام کی بالادستی، اسلام کی حکومت ماننی پڑے گی. لہذا وہ اسلام تو گویا کہ اس کے گھر میں بھی آ گیا، لیکن وہ اعزاز سے محروم رہا، بلکہ بے عز عزیز کے مقابلے میں ذل ذلیل والی کیفیت ہو گئی. دوسری حدیث جو حضرت صوبان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ غوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو سکیڑ دیا یا لپیٹ دیا، حتیٰ رائے تو مشارے کہا وہ مغارے بہا، یہاں تک کہ میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُوِيَ لِي مِنْهَا، اور سن لو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھائی دیں. اب اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ کسی شخص کو شک نہیں ہو سکتا، جس کے دل میں رمق کو ایمان کی ہے وہ دور تو آ کر رہے گا. اسی اعتبار سے یہ بھی شاید بعض حضرات کے علم میں ہو، میں نے سن 74 میں ایک مضمون لکھا تھا، اور وہ اب ہمارے ہاں، اس سے پہلے تو وہ چھپا ہے کچھ اور عنوانات کے تحت، انگریزی میں بھی ترجمہ اس کا شائع ہوا، رائز اینڈ ڈکلائن آف دی مسلم امہ، لیکن اب جو ہے وہ تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر کے نام سے ایک علیحدہ کتاب کی شکل میں شائع ہوا ہے، لیکن میں نے اس میں بھی تجزیہ کر کے بتا دیا تھا، اور وہ بھی حضور کی ایک حدیث کی روشنی میں، لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمًا نَعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ تمام حالات و ادوار آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی. سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں چار ادوار موجود ہیں تاریخ بنی اسرائیل کے. میں نے جب دیکھا قرآن اور حدیث کی ان دو آنکھوں سے جب مشاہدہ کیا تاریخ کا، تو مجھے 4000 برس کی تاریخ ایسے نظر آئی ہے جیسے آنکھوں کے سامنے. پہلا عروج ہوا بنی اسرائیل کا، اور وہ اس کا جو نقطۂ عروج ہے وہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت. پھر پہلا زوال آیا، اشوریوں کے ہاتھوں ایک مملکت اسرائیل تباہ ہوئی، نبوکدنضر عراقیوں کے ہاتھوں دوسری تباہ ہو گئی، تباہی اور بربادی. تقریباً 600 قبل مسیح میں ایسا حال ہو گیا تھا کہ جیسے خاک اڑ رہی ہو ویرانہ ہو، پورا یہ عالم جو ہے، عالم یہود جو ہے، وہ بالکل خس و خاشاک کے مانند رہ چکا. پھر ایک عروج آیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، انتہا حضرت عزیر علیہ السلام، ان کی دعوت تجدید اور توبہ، اس کے نتیجے میں پھر ایک عروج آیا، مکہ بھی سلطنت قائم ہوئی بڑی عظیم، جو اپنے زمینی رقبے کے اعتبار سے تو حضرت سلیمان کی حکومت سے بھی بڑی تھی، لیکن واقعہ یہ کہ حضرت سلیمان کی حکومت کی کچھ اور ڈائمینشن ہے جو دنیا میں کسی اور حکومت کی ہوئی نہیں. ہوا پر بھی حکومت ہو اور جنات پر بھی حکومت ہو، وہ ایک علیحدہ مسئلہ تھا، لیکن جہاں تک رقبے کا تعلق ہے، مکاوی سلطنت حضرت سلیمان کی حدود سلطنت سے بھی وسیع تھی. پھر زوال آیا، اور پہلے آیا وہ گریکس کے ہاتھوں، یونانیوں کے ہاتھوں. سکندر اعظم آیا رونتا ہوا نکل گیا، پھر جو اس کا اسے پیسالار دوسرا تھا اس نے آ کر انہیں روندا. اس کے بعد پھر جب وہ تو خیر تھوڑا سا پیچھے ہٹے تو پھر رومنز آ گئے، پھر انہوں نے پیسا ان کو، یہ دوسرا زوال آیا. حضور کے دور تک سن 610 میں، یا یوں سمجھئے کہ 610 نہیں بلکہ 620 کے آس پاس یہ آیات نازل ہوئی ہیں سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی، اس لیے کہ ہجرت سے متصل قبل کے زمانے کی صورتیں ہیں سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل. 622 میں حضور نے ہجرت فرمائی ہے مکے سے مدینے، تو گویا کہ 620 عیسوی جو ہے وہ زمانہ نزول ہے. 1300 قبل مسیح سے لے کر اور 620 عیسوی تک 1920 برس کی داستان کے یہ چار ادوار ہیں. اس وقت ان سے کہا گیا عسا ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا ان ھذا القرآن یہدی للتی ھی اقوم، تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت فرمانے کے لیے تیار ہے، آؤ یہ قرآن کے دامن میں پناہ لے لو، رحمت خداوندی میں آ جاؤ گے، اور نہیں تو پھر اور کوڑے تمہاری پیٹھ پر برستے رہے جیسے تم نے پہلے کیا تھا، جو ہم نے پہلے کیا، اگر تم وہی کرو گے ہم بھی وہی کریں. ان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا. اس کے تحت میں نے انالائز کیا مسلمان امت کا بھی. پہلا عروج آیا عربوں کے زیر قیادت، عظیم مملکت، آپ کو معلوم ہے 300-400 برس جو ہے وہ تو واقعہ یہ ہے کہ بڑا سنہری دور ہے. سنہری دور دنیاوی دبدبے کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے سنہری دور ہمارا صرف سب سے زیادہ سنہری خالص جس میں کھوٹ کوئی نہیں، وہ تو خلافت علی بن حاج النبوہ، خلافت راشدہ کا دور ہے 30 برس کا. اس کے بعد کھوٹ کی آمیزش دینی اعتبار سے شروع ہو گئی، لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک دم ہی سب چیز ختم ہو گئی ہو، دنیاوی اعتبار سے غلبہ اور جو ہے بڑھتا چلا گیا، لیکن 300 برس ان کے بڑے دبدبے کے. پھر کوئی 2 صدیاں زوال کی آئی ہیں، اور بالکل اسی طرح جیسے اشوریوں کے ہاتھوں پہلی تباہی آئی تھی، یہاں پر صلیبیوں کے ہاتھوں آئی، دوسرے وہاں آئی تھی نبوکدنضر کے ہاتھوں، یہاں آئی تاتاریوں کے ہاتھوں. عربوں کو آج سے یوں سمجھیے 700 برس قبل 13ویں صدی عیسوی کے اندر امت مسلمہ کی قیادت سے معذور کر دیا. اس کے بعد پھر دوسرا عروج ہوا، اب ترکوں کے ذریعے قیادت. اب وہ بات تو نہیں ہوئی کہ ایک ہو عالم اسلام، ایک تو عالم اسلام تقریباً 100 برس 125 برس رہا ہے، 90 برس بنو امیہ کے، 30 برس خلافت راشدہ کے، اور 10-12 برس جو ہے ہجرت کے بعد کے 10 برس یہ آپ اور شامل کر لیجئے جو حضور کا ہے، یہ تو ہے پورا عالم اسلام جتنا بھی عالم اسلام میں متحد. بعد میں یہ ہے کہ تقسیم ہو گئی، بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی تو یہ پورا علاقہ بنو عباس کا تھا، لیکن بنو امیہ کی حکومت ایک علیحدہ جو ہے اندلس کے اندر، یہ 2 مملکتوں میں امت تقسیم ہو گئی. پھر جو اب دوبارہ جو آیا ہے عروج، تو وہ تو کئی مملکتیں، مغلیہ سلطنت یہاں اور انڈونیشیا وغیرہ میں، جاوا سماٹرا میں اور سلاطین، پھر یہ کہ ایران میں اور حکومت، لیکن ایران کے ویسٹ آف ایران سارا عالم اسلام جو ہے وہ ترکان عثمانی کے زیر نگین آیا، دی گریٹ اوٹومان امپائر. کئی صدیاں پھر ہیں دوبارہ عروج، اور دوسرا زوال پھر جب آیا ہے تو جیسے ان پر آیا تھا یورپی اقوام کے ہاتھوں، یونانیوں کے ہاتھوں، رومیوں کے ہاتھوں، ہم پر بھی آیا ولندیزیوں کے ہاتھوں، انگریزوں کے ہاتھوں، لیبیا کے ہاتھوں اور اٹلی کے ہاتھوں، وہی قوتیں ہیں کہ جنہوں نے آ کر ہم پر بھی غلبہ کیا. یہ چار دور اس صدی میں پورے ہو چکے تھے اس صدی کے آغاز میں، اور میں نے اس مضمون میں لکھا تھا کہ اس کے بعد جو ہے عیسویں صدی بیسویں جو ہے اس کی پہلی چوتھائی کے بعد سے جو 50 برس، کیونکہ سن 74 میں مضمون لکھا تھا، اس وقت ابھی 50 برس گزرے تھے درمیانی، ان میں ایک ڈول ایکشن ہے، ڈول فینومینن ہے، ایک دوہرا عمل جاری ہے. ایک طرف ابھی زوال اور گہرا ہو رہا ہے، چنانچہ اسی کے بڑے علامات ہیں 1967 کی جنگ میں جو عربوں کو شکست فاش ہوئی یہودیوں کے ہاتھوں، اور 1971 میں جو پاکستان دولخت ہوا، جو بھی حشر ہمارا ہوا، اور 93,000، 1,00,000 سے کیا کم رہ گیا، 93,000 کڑیل ہمارے سپاہی سے لے کر جرنیل تک جو ہے وہ ہندو کے قیدی بنے، یہ 2 شکستیں. پھر یروشلم جو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، بیت المقدس، اور قبلہ جو ہے دوبارہ دوسری مرتبہ تاریخ میں یہود کے ہاتھ چلا گیا، اس کی بربادی ہوئی اور تباہی ہوئی. تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ایک طرف وہ سائے بھی گہرے ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک احیائی عمل بھی شروع ہو چکا ہے. اس احیائی عمل کے فیزز ہیں، مراحل ہیں. پہلا مرحلہ تھا آزادی کی تحریکیں، تقریباً پورا عالم اسلام کم سے کم براہ راست غلامی سے نجات حاصل کر چکا ہے. اس کا کوئی حصہ اگر رہ گیا تھا تو اب یہ 5 کروڑ یا 6 کروڑ جو ہے، یہ جو رشین امپائر میں تھے مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے، تو جہاں پہ 5-6 کروڑ کی آبادی ہے، وہ بھی اب آزاد ہو گئے. اس اعتبار سے یوں سمجھئے کہ اب تو شاید کوئی علاقہ ایسا رہ گیا ہے. ہندوستان کا معاملہ اس اعتبار سے مختلف ہے کہ وہ تو اب ایک جمہوری حکومت وہاں پر قائم ہوئی اور ہمارا اپنا جو معاہدہ ہوا انگریز اور کانگریس اور مسلم لیگ کے مابین، اس کے تحت یہ دو حکومتیں علیحدہ علیحدہ بنی ہیں. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ براہ راست غلام ہے. وہ وہاں پر عددی اپنی اقلیت ہونے کے بنا پر تو مغلوب ہے، مظلوم ہے، لیکن یہ کہ وہ غلام نہیں ہے بلکہ نظام کا جہاں تک تعلق ہے نظریہ اعتبار سے وہ اس نظام کے اندر حصے دار ہے، الیکشن کے اندر حصہ لیتے ہیں، ان کے لوگ ایم پیز بھی ہیں، پروونشل منسٹرز بھی ہیں، سینٹرل منسٹرز بھی بنتے ہیں، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن جس کو براہ راست غلامی کہا جائے اس کے اعتبار سے اب عالم اسلام کا کوئی خطہ جو ہے غلامی کی ان جگڑ بندیوں کے اندر نہیں رہا. اگرچہ تہذیبی غلامی ہے، علمی غلامی ہے، اقتصادی طور پر ہم ان کے بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں، ٹیکنالوجی کے لیے ہم ان کے جو ہے محتاج ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن براہ راست غلامی یہ پہلا فیز تھا. اور دوسرا فیز گنوایا تھا میں نے کہ یہ احیائی تحریکیں جو چل رہی ہیں، یہ ایک ہی وقت میں تقریباً ابھری ہیں. یہ 30s کا دور ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، 30s 1930 اور 1940 کے درمیان کا زمانہ ہے کہ یہ احیائی تحریکیں انڈونیشیا سے شروع ہوئی، مسلمی پارٹی، جماعت اسلامی، ادھر تبلیغی جماعت، وہ بھی احیائی جماعت ہے، اگرچہ ایک نظام کے احیاء کی بجائے صرف ایمان اور ایک مذہبی احیاء کی وہ علمبردار ہے کہ عبادات کا، اتباع سنت کا جذبہ پیدا ہو جائے، لیکن وہ بھی ایک احیائی عمل کا حصہ ہے. اسی طریقے سے پھر عالم عرب کی الاخوان المسلمون، فدائین ایران کے، یہ تحریکیں اٹھیں. میرا جو 1967 کا کتاب کیا ہے اسلام کی نشأت ثانیہ، اس میں بھی اس پر بحث ہے کہ یہ تحریکیں جو ہے کامیاب نہیں ہو رہی، اس کی وجہ کیا ہے. بہرحال میں آپ سے اس وقت صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک اس حقیقت کا تعلق ہے کہ عالم اسلام میں احیاء کا عمل شروع ہو چکا ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. مجھے اس کی کوئی، یعنی اس میں شک جو ہے، میں آج کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں 1967 کی بات کر رہا ہوں، پھر 1974 کی اپنی تحریر کا حوالہ دے رہا ہوں. البتہ جو ایک کھچڑی ایک دم پکی تھی، جو ابال ایک دم آیا تھا آج سے 15 برس قبل، یہ 1970s کے اواخر سے شروع ہوا ہے یہ ابال، جس کے بارے میں میری رائے جو ہے وہ میں اب تلاش کروں گا، مجھے اپنے کاغذات میں وہ خطبہ انشاءاللہ مل جائے گا، میں شائع کر دوں گا تاکہ وہ بات ایسی نہ ہو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب کوئی سخن سازی ہو رہی ہے. یہ الفاظ مجھے یاد ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ، ڈس الوژنمنٹ، ڈس انچانٹمنٹ، اور ایک طرح کا ریئیکشن اور رد عمل جو ہے اس کا اندیشہ ہے. اس لیے کہ یہ تحریکیں جو بھی چل رہی ہیں، یہ در حقیقت وہ بنیاد جو ہونی چاہیے احیاء اسلام کی، ان کے مطابق ان کا عمل نہیں ہے. اس اعتبار سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ اگرچہ واقعہ یہی ہے کہ اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، میں اس وقت اس مضمون کا حوالہ نہیں دینا چاہتا جو ندا کی 8 قسطوں میں آ چکا ہے، لیکن اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ ہر مسلمان کو معلوم ہے. کون مسلمان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ دجالی فتنہ جو ہے رونما ہوگا قیامت سے قبل؟ کون ہے جو نہیں جانتا کہ وہ دجال اکبر جو ہے، جس کے فتنے سے حضور نے پناہ مانگی، اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا؟ میں نے احادیث سے، آیات مبارکہ سے اس کو آپ کے سامنے دوبارہ دہرا دیا، حالانکہ میں نے ان دنوں اسے بار بار دہرایا ہے. اب دہرانے میں طبیعت کے اوپر کچھ رکاوٹ سے بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یاد ہو جائیں، یہ چیزیں ذہن میں بیٹھ جائیں. لیکن فوری طور پر حالات جو ہیں وہ ان چیزوں کا، ان خبروں کا ظہور جو ہے کہ اس سے پہلے یہ بھی ہونا ہے. وہ دجال کون ہوگا؟ یہودی ہوگا، جس کی خبریں ساری دی گئی، اس کے ہاتھوں میں مسلمانوں کو بڑی بڑی شکستیں ہوں گی، پورے پورے ملک نکل جائیں گے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے. یہ بھی اب اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، اور غمناک یہ تاریخ اندھیرے ہوں گے. ابھی یہ فضا آ کر رہے گی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی دو لفظوں میں سمجھ لیجئے. جب تک ہم غلام تھے ہمارے پاس ایک عذر تھا، کیا کریں، مجبور ہے، مقہور ہے، ملکن جبرین، مجبوری تھی نا، ہم کیا کریں، اسلام پر کیسے عمل کریں، اسلام کا نظام کیسے قائم کریں، ہم تو مغلوب ہو گئے، ہم مفتو ہیں، مغلوب ہیں، مقہور ہیں، مجبور ہیں. لیکن اس آزادی کے آنے کے بعد بھی تقریباً نصف صدی بیت گئی، پوری دنیا کے اندر وہی مغربی تہذیب، وہی مغربی قانون، وہی مغربی نظام، وہی سودی نظام، وہی بینکنگ، وہی جوا، وہی فحاشی، وہی بے حیائی، بلکہ پہلے سے 10 گنا 100 گنا زیادہ فحاشی اور بے حیائی. تو ظاہر بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس کی سزا بھی آتی ہے، اگرچہ وہ رحیم بھی ہے، ودود بھی ہے، رؤوف بھی ہے، لیکن شدید انتقام بھی ہے، انتقام لینے میں بھی بہت سخت ہے، وہ بدلہ بھی لیتا ہے بہت سخت، سزا بھی دیتا ہے، شدید العقاب بھی ہے، سزا بھی دیتا ہے بہت سخت. اس اعتبار سے، اور چونکہ عالم اسلام میں سے زیادہ بڑے مجرم عرب ہیں، سیدھی بات ہے، ان کا رتبہ بھی زیادہ ہے ہم سے، ان میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے، ان کے لیے کوئی دقت نہیں اس کو سمجھنے کی. اس اعتبار سے ان کا رتبہ بلند تو ان کی ذمہ داری بھی زیادہ، اور جرم وہ کرے تو وہ بڑے مجرم بھی ہوں گے، سزا بھی زیادہ انہیں کو آنی. ہم بھی کم نہیں، باقی پورے عالم اسلام میں جو بھی عجمی مسلمان اقوام ہیں، غیر عرب مسلمان اقوام، ان میں سب سے بڑے مجرم ہم ہیں. باقی کسی نے آزادی کی تحریک میں اسلام کا نام نہیں لیا، ہم نے اسلام کے نام پر ملک بنایا، تقسیم کروائی، لاکھوں جانیں بھی گئیں، ہزارہا عصمتیں لوٹی ہیں، سب کچھ ہوا ہے معلوم ہے، اور وہ اسلام کے نام پر. لیکن جو کچھ ہم نے کیا ہے 45 سال جو ہے شمسی حساب سے بھی ہو جائیں گے اگست میں جا کر، اور قمری حساب سے تو اگلا مہینہ رمضان اب آیا چاہتا، اس کی 27ویں شب کو 46 سال پورے ہو جائیں، اور ہم نے کتنا کچھ اسلام کی پیروی کی ہے وہ آپ کے سامنے. تو اس لیے مجرم تو ہیں ہم، جرم کے ہم سزاوار ہیں، حقدار ہیں. وہ جرم جو ہے اس کی سزا جو ہے اللہ کی طرف سے آئے، تو ہم کو یہ نہیں کہہ سکتے جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. اگر ہم نے قوم ہود کو برباد کیا اور قوم عاد کو برباد کیا، اگر ہم نے قوم صالح یعنی قوم ثمود کو ختم کیا، قوم نوح کو غرق کیا، وما ظلمناہم، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ ان کے کرتوتوں کا نتیجہ تھا. اس اعتبار سے ابھی ہمارے لیے برے دن ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہی برے دنوں میں سے، انہی تاریکیوں میں سے جو روشنی جو ہے صبح بھی طلوع ہوگی. کب ہوگی یہ ہم نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے جس شخص نے جو محنت کی ہو وہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب پائے گا، چاہے وہ صبح کے طلوع ہونے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں چلا جائے اور اس کی زندگی کا پیمانہ جو ہے وہ چھلک جائے. لیکن یہ کہ بہرحال اگر کسی نے محنت کی ہے اس کے لیے، یا وہ اب محنت کرے گا، وہ اپنا اجر و ثواب اللہ کے ہاں محفوظ پائے گا. اس اعتبار سے میں آج آپ کو جو آئندہ آخری جو امید کی جو کرن ہے، وہ علامہ اقبال کے نشار کے حوالے سے یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کہیں کوشش کریں اور ان کو بھی کہیں لکھ کر اپنے سامنے رکھا کریں. ویژنری ہے علامہ اقبال کے بارے میں، یہ تو سبھی ہی مانتے ہیں، مستقبل کی ایک جھلک وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا چیزیں آنے والی ہیں. جیسے پاکستان کے بارے میں 1937 میں انہوں نے کہا، میں یہ محسوس کرتا ہوں یہ ڈیسٹنی ہے، یہ تو تقدیر ہے جو اٹل ہے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے، کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے کے اندر ایک آزاد مسلمان مملکت قائم ہوگی. اور یہ 1937 میں کہہ رہے ہیں جبکہ ابھی کسی کے حاشیہ خیال میں آزادی کا معاملہ بھی نہیں تھا، ابھی خود قائد اعظم صرف 14 پوائنٹس تک پہنچے تھے، ابھی کانگریس بھی کھلی آزادی کا مطالبہ نہیں کر رہی تھی، ڈومینین سٹیٹس مانگ رہی تھی، آزادی کا تو ابھی کوئی تصور 1937 میں ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ الفاظ کہے ہوئے. اسی طریقے سے انہوں نے وہ جو آخری غلبہ ہے دین کا، اس کی بھی پیشن گوئی کی ہے. میں صرف 4 اشعار آپ کو سنا رہا ہوں. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر زمین خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. یہ شعر خاص طور پر مجھے پچھلے دنوں یاد آیا جب ہمارا جو یہ وفد گیا تھا، یہ وسطی ایشیا کی ریاستیں جو مسلمان آزاد ہوئی ہیں ان کے دورے پر، اور وہاں عجیب عجیب صورتیں سامنے آئی ہیں. مسلمان ہیں، نام مسلمانوں کے سے ہیں، اور یہ کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور حال یہ ہے کہ ایک میٹنگ کے دوران جب اس وفد کے کچھ لوگوں نے کہا کہ نماز کا وقت ہے نماز پڑھنی، تو انہوں نے نماز کیا ہوتی ہے، اور ایک صاحب نے کچھ کھڑے ہو کر کہا کہ ہم اس طرح کھڑے ہو کر کرتے ہیں پھر رکوع کرتے ہیں. کہا اچھا اچھا اسلامک سرکس کرنا چاہتے ہیں آپ. یہ ان کا حال ہو گیا ہے 70 برس کے اندر جو نسلیں، یعنی برین واشنگ کا جو معاملہ ہوا ہے، کہ جیسے ایکروبیٹکس ہوتے ہیں تو شاید یہ رکوع اور سجود یہ کوئی آپ ورزش جو ہے سرکس کے انداز میں کرنا چاہتے ہیں. اور یہ لیاقت بلوچ صاحب کا واقعہ کہ انہوں نے کسی کو مسلح پیش کیا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہدیہ تو قبول ہے، مجھے تو پتہ نہیں نماز کیا ہوتی ہے کیسے پڑھتے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال یہ زیادہ دیر وقت نہیں، اس طرح کی فضا نہیں رہے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. جو جبیں جو ہے بھول گئی ہے، سجدہ کسے کہتے ہیں، لیکن یہ کہ پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اب یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ویژنری، کوئی مستقبل کا جو کوئی نقشہ دیکھ رہا ہو، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اور آخری شعر، اور اس کا تعلق اس آیت کے ٹکڑے سے بھی ہے، 3 وعدے جب پورے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، اللہ کا وعدہ ہے زمین میں خلافت عطا کرے گا، تمہارے دین کو غلبہ عطا کرے گا، تمہارے لیے خوف کی کیفیت کو امن سے بدل دے گا. یعبدوننی، پھر میری ہی بندگی ہوگی، مجھے ہی پوجا جائے گا، میرے ساتھ شرک نہیں ہوگا. لا یشرکون بی شیئا، اقبال کا شعر بھی آخری یہی ہے. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، یہ توحید عملی، بندگی صرف اللہ کی، اطاعت صرف اللہ کی، حاکمیت اللہ کی، خلافت انسانوں کی، انسانوں کے لیے خلافت ہے، حاکمیت نہیں، قانون اللہ کا ہے، اس کی تنفیذ ہے مسلمانوں کا کام، ہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے، باہمی مشورے سے امرہم شورا بینہم، جو معاملہ چاہو طے کر لو، وہاں کثرت رائے کا اصول اختیار کر لو، کوئی حرج نہیں، مباحات ہی میں ہے نا، یہ بھی مباح ہے، یہ بھی مباح ہے، یہ بات بھی ہو سکتی ہے شریعت کی روح سے، یہ بھی ہو سکتی ہے شریعت کی روح سے، پرمیسیبل ہے دو شکلیں، اس میں کثرت رائے کے اصول کو لے آؤ، کیا حرج ہے کہ اگر دس میں سے چھ ایک طرف ہے، چار ایک طرف ہے، تو چھ کی بات مان لی جائے، اس اعتبار سے اس میں وہ جمہوریت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی آ سکتا ہے، لیکن کہاں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا واضح حکم نہیں ہے، جہاں حکم ہے وہاں تو تمہارا کام ہے خلیفہ کی حیثیت سے انہیں نافذ کرو. بہرحال میں نے یہ چاہا کہ چونکہ میں نے وہ مایوسی کی فضا بھی اس وقت کی جو ہے آپ کے سامنے رکھی ہے، تو میں نے یہ امید افزا جو صورت کا جو رخ ہے تصویر کا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا. اب اصل مسئلہ یہ ہے، اس ناکامی کا اصل سبب ہے کیا؟ اتنی قربانیاں افغانستان میں، کہتے ہیں کہ دس لاکھ افراد کی جانے گئی، اللہ عالم کو سٹیٹسٹکس اس طرح کے تو نہیں ہو، لیکن لاکھوں میں ہے، اس سے کم کا کوئی سوال نہیں، پوری دنیا مانتی ہے، پچاس لاکھ ڈسپلیس ہوئے ہیں، دنیا میں ملک ہیں ایسے، بلکہ پچاس کیا زیادہ، کہ اگر پاکستان اور پھر ادھر ایران کی طرف گئے سب کو ملا لیجئے تو شاید پچاس لاکھ ساٹھ ستر لاکھ کی تعداد بن جائے، یہ ڈسپلیس پرسن ہے. تاریخ انسانی میں اتنے بڑے بڑے واقعات کوئی عام اور آئے دن نہیں ہوا کرتے، اتنی کچھ قربانی دینے کے باوجود کیا وجہ، کہاں کھڑے ہیں ہم، وہ منزل تو کہیں قریب نظر نہیں آ رہی. ابھی تو صورت جو ہے پاکستان کو بھی اپنی پالیسی مجبوراً بدل لینی پڑی، کیا کریں، اس کا الزام پاکستان کو دیں، وہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ سب سے بڑا الزام جو مجاہدین کے اوپر خود آتا ہے کہ تم اکٹھے نہیں ہوئے. آپ جو مضمون بھی پڑھ رہے ہوں گے اب تک، اس میں سے ایک بات قدر مشترک کے طور پر، یہ جرم کہاں چھپا کر لے جاؤ گے اپنا، تم یکجا نہیں ہوئے، تمہاری ایک قیادت نہیں ہوئی، اور ظاہر بات ہے کہ اتفاق کی برکت ہوتی ہے، وہ میں ابھی عرض کروں گا. اسی طریقے سے الجزائر کا معاملہ ہوا، ابھی حالیہ تجربہ ہے کہ الیکشن کے راستے سے ایک دم جو ہے معلوم ہوا، ان ایکسپیکٹڈلی ایک ابال آیا، اور ایک فنڈامنٹلسٹ جماعت جو ہے اس کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے، ہو گئی تھی وہ تو، یہ کہ سیکنڈ اس کا فیز جو ہے روک دیا گیا درمیان میں، تقریباً ہو گئی، وہ تو لازمی تھی تبھی تو روکا گیا، لیکن یہ کہ وہاں پر بھی قدم جو ہے رک گئے. اب یہ کہ وہاں پر بھی جو ہے کچھ بھی روز کی خبریں ہیں، پانچ شہید کر دیے گئے، بارہ شہید کر دیے گئے، اتنے گرفتار ہو گئے، یہ خبریں آ رہی ہیں. یہ سارے معاملات، ایران میں بھی جو کچھ ہوا، ایک دفعہ تو دنیا تو کانپ گئی تھی، لڑا دے مبولے کو شاہ باز سے، واقعہ یہ کہ اس کی فضا جو ہے ایران نے پیدا کر دی تھی، امریکہ جیسی سپر پاور سے ٹکر لے گیا، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی امریکہ کو نیچا دکھایا ایران نے اور روس کو نیچا دکھایا افغانیوں نے. اتنے بڑے بڑے معجزے ہماری زندگی میں ہوئے ہیں، یہ کہیں ہمارے آئندہ نسلیں سوچیں گی کہ یہ کتنے بڑے واقعات ہوئے تھے، یہ تو ہم تو چونکہ اس وقت کنٹمپریری اس کے جو ہے آبزرور ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں تاریخ کیسے کیسے موڑوں سے گزر رہی ہے. کہ میں نے جو عرض کیا تھا، بلکہ ابھی ایک صاحب نے مجھے بتایا جو واقف ہے ان چیزوں سے، کہ ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز کا جو ہے امریکہ میں نقصان ہوگا، کہ نقشے ختم ہو گئے، وہ جو چھاپ چھاپ کے رکھے ہوئے ہیں، اور کتنے ان کے ہاں جو پرنٹنگ ہوتی ہے وہ کس معیار کی ہوتی ہے، کتنا خرچ ہوتا ہے، کتنا اس کے لیے پہلے، وہ سب کے سب نقشے ہی بیکار ہیں. وہ تو یہ کہ نئے نقشے ہوں گے، یو ایس ایس آر کا بھی کوئی نقشہ لگایا جائے گا کہیں عجائب گھر کے اندر، کہ یہ ایک زمانے میں یہ یو ایس ایس آر ہوا کرتا تھا، اب ذرا اب تو دنیا کے نقشے میں اس کا وجود تک نہیں ہوگا. یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود وجہ کیا ہوئی؟ امریکہ کو شکست دے لی ایران نے، واقعہ یہ بے بس کر دیا، اس کا کتنا بڑا وہ ایک آپریشن خاص تھا جو اپنے ہاسٹیجز کو ریسکیو کرنے کے آیا تھا، اور واقعہ یہ کہ جو حشر اس کا ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہے. آج کی ٹیکنالوجی جس میں یہ ارب ہا ارب میل چلے جاتے ہیں اور ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہوتا، یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ ہے اصل میں مرحلہ. ایک لفظ ایک جملے میں اس کا جواب یہ ہے کہ دین کے غلبے کے لیے، اقامت دین کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے یا خلافت کے نظام کے لیے اسوہ رسول ہی واحد راستہ ہے، اس سے جس درجے میں انحراف ہوگا ناکامی آ جائے. اس اعتبار سے میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو کچھ ہوا ہے اس کا کچھ حاصل نہیں، حاصل ہوگا، اس کے اندر سے چنگاریاں جو ہیں وہ آگ دب جاتی ہے، پھر چنگاریاں ابھرتی ہیں، ایک تحریک کے بعد دوسری تحریک، دوسری کے بعد تیسری تحریک، کوئی پرواہ نہیں، ناکامیاں آ رہی ہیں. اس سے آخری درجے میں تو بددل نہیں ہونا، اور مسلمان کو بددل اس لیے نہیں ہونا کہ اس کا تو فرض ہے، اسے تو کام کرنا ہے، ہر صورت کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بات اچھی طریقے سے واضح ہو جانی چاہیے کہ اس کا اصل سبب
ایک سبب وہ ہے جو میں نے نشأت ثانیہ اپنی کتاب کے اندر لکھا، اصل چیز ایمان ہے. جب تک ایمان کی ری جنریشن نہیں ہوگی ان دی رائٹ ارنسٹ، اور خاص طور پر جو آپ کی ایجوکیٹڈ ایلیٹ ہے، جو آپ کا انٹیلیجنسیا ہے، اس کے اندر مضبوط نیوکلیس نہیں بنے گا حقیقی ایمان کا، یہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی. نمبر دو یہ کہ اس کے لیے جو پروسیس ہے، آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑے اگلے مراحل طے کر لیے ہیں، جنگیں لڑ لی ہیں، تختے الٹ دیے ہیں حکومتوں کے، یہ سب کامیابیاں ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ اس کے باوجود جو اصلی منزل تک نہیں پہنچ پا رہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو پروسیس ہے ریولیوشن کا یا اقامت دین کا یا خلافت کے قیام کا، جو اسوہ رسول سے مستنبط ہے، اس سے انحراف ہے. اس کے اعتبار سے جہاں بھی کمی رہ گئی ہے ناکامی آ گئی. تو اس کا حاصل کیا ہے کہ ہمیں در حقیقت پھر اثر نو پوری توجہ کو مرتکز کرنا ہوگا اسوہ رسول پر کہ جائی جاست. چنانچہ وہ قول جو میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے، اور یہ سب سے پہلے بہت بڑے محسن ہیں اس اعتبار سے مولانا ابوالکلام آزاد امت مسلمہ کے، میں نے بار عرض کیا ہے کہ 1912 سے 1920 تک کا ابوالکلام میں اسے پوری طرح اون کرتا ہوں. میری تحریک کا تسلسل انہی کی تحریک کا تسلسل ہے، مولانا مودودی کی تحریک کا تسلسل انہی کی تحریک کا تسلسل ہے. بعد کی بات کے بارے میں بعض حضرات کو کچھ شبہ ہو جاتے ہیں، میں اس کی نہ نفی کرتا ہوں نہ اس بات، وہ میری بحث سے خارج ہے، میں نے اس کو کبھی اپنا موضوع نہیں بنایا. لیکن یہ کہ میں جس کو اون کرتا ہوں وہ ہے، اور ان میں سن 1912 میں پہلی مرتبہ ابوالکلام آزاد نے یاد دلایا الہلال سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول، لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اور بعد میں جب میں نے اسے بہت عام کیا، میثاق میں کئی بار تشائع کیا، تو حساب کا مضمون آیا تھا میرے پاس، انہوں نے ثابت کیا تھا کہ امام مالک اس کے صرف ناقل ہیں، قول یہ حضرت ابوبکر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف تھوڑا سا لفظی فرق ہے، ورنہ یہ قول حضرت ابوبکر کا ہے. انہوں نے ثابت کیا حوالہ دے کر کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اس اعتبار سے تو یہ حدیث بن جاتی ہے، اس لیے کہ صحابی کا قول بھی حدیث ہے، فرق صرف یہ کہ ایک کو ہم خبر کہتے ہیں، جو حضور کا قول اور فعل اور تقریر ہے وہ خبر، جو صحابی کا قول یا عمل یا تقریر ہے وہ ہمارے ہاں اثر کہلاتا ہے. اور حدیث مجموعہ ہے اخبار و آثار دونوں کا، حدیث کے لفظ کا اطلاق اس پر بھی ہو جائے گا اگر یہ قول صحیح ہے کہ یہ حضرت ابوبکر کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور پر جس پر کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی. اور یہی بات اب آج نوٹ کر لیجئے، خاص طور پر جو حدیث میں نے خاص طور پر آپ کو توجہ دلائی ہے کہ یہ ندائے خلافت کے پہلے صفحے پر چھپی ہے، اسے تو ہر مسلمان یاد کرنے کی کوشش کرے، فریم کروائیے، اسے لگائیے اپنی میز کے سامنے رکھیے یا شیشے کے نیچے رکھ لیجئے کم سے کم، اگر میز کے اوپر کوئی شیشہ رکھا ہوا ہے، تاکہ یہ بار بار آپ کے سامنے آئے کہ دور دو ہی تو ہے، حضور کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ اور پھر قیامت سے پہلے خلافت علی منہاج النبوہ، دونوں میں ایک ہی لفظ استعمال کیا حضور نے، میرے بعد کا دور متصلن خلافت علی منہاج النبوہ اور قیامت سے قبل کا دور مستصلن وہ ہے خلافت علی منہاج النبوہ. تو خلافت علی منہاج النبوہ اگر نوعیت کے اعتبار سے ایک ہے اول و آخر، تو ظاہر بات ہے کہ اول جس طریقے سے قائم ہوئی تھی آخر بھی اسی طریقے سے قائم ہوگی، راستہ کوئی اور آپ اختیار کریں گے مارکا جائیں گے. اب وہ راستہ کیا ہے، تفصیل سے میں آپ کی اسی مسجد میں 11 تقریریں کر چکا ہوں سن 84 میں، اور منہج انقلاب نبوی کے نام سے وہ میری خطبے جو ہیں اب چھائے بھی ہو چکے، کئی سال ہو گئے. اس وقت میں آپ سے عرض کروں گا صرف چند جملوں کے اندر، دینی اصطلاحات سے ہٹا دیجئے، اس لیے کہ اس سے ہمارے ذہنوں میں کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے، دینی اصطلاحات کے مفہوم ہم نے بدل دیے ہیں، ہمارے دور زوال میں ان کے کنوٹیشن، ان کے مفاہیم جو ہیں بڑے محدود ہو گئے. میں ذرا اس سے ہٹا کر اگر 6 عنوان گنواؤں، 6 مراحل کیا ہیں کسی بھی انقلاب کے لیے، انقلاب کہتے ہیں کسی نظام کو بدلنا، کوئی اوپری سی تبدیلی نہیں، صرف عقیدے کی تبدیلی نہیں. آپ کو معلوم ہے سن 300 عیسوی میں شہنشاہ جو کانسٹنٹائن تھا رومن امپرر، اس نے عیسائیت قبول کر لی اور پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی، لیکن اسے انقلاب کوئی نہیں مانتا، کہ نظام تو وہی رہا، وہی شہنشاہی، وہی بادشاہی، وہی جاگیرداری، نظام تو وہی رہا نا، عقیدہ بدل گیا، پہلے وہ بت پرست تھے اب وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پوجنے والے ہو گئے، حضرت مریم کو پوجنے والے ہو گئے، تو عقیدہ بدل گیا، اسے انقلاب نہیں کہتے. انقلاب تو ہو جس میں نظام بدلے، سیاست کا، معیشت کا، معاشرت کا پورا ڈھانچہ تبدیل ہو جائے، وہ انقلاب ہے. اور اس کے 6 مراحل ہیں. نمبر 1، کوئی انقلابی نظریہ ہو جس کی زد پڑتی ہو نظام پر بھی، صرف عقیدہ، مذہبی عقیدے سے انقلاب نہیں آ سکتا، وہ نظریہ وہ کہ جس کی زد نظام پر پڑتی ہو، اس نظریے کو پھیلایا جائے، عام کیا جائے. اس میں ایک بات ایڈ کر لیجئے، یا نظریہ نیا ہوگا جیسے مارکسزم نیا نظریہ تھا، یا پرانا نظریہ ہوگا تو اس کی ایک ری انٹرپریٹیشن ہوگی، اس دور کی علمی سطح کے مطابق اس کی ایک تعبیر نو جب تک نہیں کی جائے گی اس دور کے انٹیلیجنسیا کو مطمئن نہیں کرے گی. تو یہ ہے، اس لیے میں خاص طور پہ نوٹ کرا دوں کہ جس نظریے پر محمد نے انقلاب برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کوئی نیا نظریہ نہیں تھا، وہ تو آدم سے چلا آ رہا تھا، وہی نظریہ آدم کا، وہی نوح کا، وہی ابراہیم کا، وہی عیسیٰ کا، وہی موسیٰ کا علیہ الصلاۃ والسلام. ایمان کی حد تک تو کوئی فرق ہے ہی نہیں، شوشے کا فرق نہیں، شریعتوں میں فرق ہوئے ہیں، اعمال میں فرق ہوئے ہیں، لیکن ایمان میں تو کوئی فرق، نظریہ تو وہی ہے. لیکن یہ کہ اس کو جو نکھارا گیا اثر نو پورے مکی قرآن میں جو ہے تقریباً 20 پارے کے لگ بھگ جو ہے اسی نظریے کو تو ابھارا گیا، نکھارا گیا، خاص اس عرب کے پس منظر میں، اس وقت کے حالات میں، توحید کا وہ عقیدہ، آخرت کا وہ عقیدہ، رسالت اور نبوت کا وہ عقیدہ اسے تازہ کیا گیا. پہلا مسئلہ ہے یہ کہ کوئی انقلابی نظریہ، اور توحید کے بارے میں جان لیجئے سب سے بڑا انقلابی نظریہ، زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے، فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام، جس کی کاٹ پڑتی ہو نظام کے اوپر، وہ نظریہ یا قدیم ہو تو اس کی ری انٹرپریٹیشن، ری انٹرپریٹڈ ان دی کرنٹ ایڈیم، اور اگر نیا ہے تو نیا ہے ہی ہے. نمبر دو، جو اس نظریے کو قبول کرے فیس ویلیو پر، شعوری طور پر ان کو آرگنائز کرو. یہ آرگنائزیشن نمبر ایک بڑی مضبوط ہونی چاہیے، سنو، لسن اینڈ اوبے، ورنہ انقلاب نہیں آ سکتا. نمبر دو، اس کے کارڈرز نئے ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ پرانے معاشرے میں جو کارڈرز تھے وہی اس کے اندر آ گئے ہوں. مثلا کمیونسٹ پارٹی میں اگر برہمن اونچا ہوتا اور شودر نیچا ہوتا تو وہ انقلابی پارٹی نہ ہوتی، وہ تو کامریڈز، جس نے بھی اس فلسفے کو اختیار کر لیا ہے وہ ساتھی ہے، چاہے وہ شودر ہے وہ نیچا نہیں ہے، چاہے برہمن ہے وہ اونچا نہیں ہے، برابر. اور ہو سکتا ہے کہ شودر آگے چلا جائے، اس کی قربانی زیادہ ہے، اس کی کمٹمنٹ زیادہ ہے، اس کی محنت زیادہ ہے، لہٰذا وہ آگے چلا جائے گا اور برہمن اس کے نیچے رہ جائے گا. جیسے کہ ترسی پیچھے رہ گئے، بلال آگے نکل گئے، اور کہا تھا سہیل ابن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی تو بعد میں چونکہ اسلام لے آئے تھے وہ، یہ وہ ہے کہ جو صلح حدیبیہ کے وقت قریش کے نمائندے بن کر آئے حضرت عمر کے زمانے میں، یہ بڑے قرشی، ذرا اندازہ کیجئے جو اس وقت جو ہے نمائندے کی حیثیت سے بھیجے گئے ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا. حضرت عمر کے زمانے میں یہ بیٹھے ہوئے تھے پاس، کوئی آیا مسلمان سابقون الاولون میں سے، حضرت عمر نے کہا آپ ذرا ہٹ جائیے، ان کو بٹھا لیا. پھر کوئی اور آئے، ان سے کہا اور پیچھے ہو جائیے، پھر ان کو اپنے پاس لے گئے، ہوتے ہوتے جوتیوں میں پہنچ گئے سویا لگ جاؤ. تو اس کے بعد احتجاجاً کہا کہ امیر المومنین، آپ کی مجلس میں ہماری یہی جگہ رہ گئی. فرمایا کہ تم نے وقت گنوا دیا، جب لوگ آگے بڑھے تھے تم پیچھے رہے، تم بعد میں ایمان لائے، تو پہلے ایمان لائے ہیں انہوں نے وہ مواقع جو ہیں، اب بھی موقع ہے، جاؤ. سرحدوں کی طرف اشارہ کیا، ابھی جہاد ہو رہا ہے، جاؤ اور جا کر اپنی پروو یور ورتھ، تو عزت جو ہے آئندہ کے لیے تو حاصل ہو جائے گی. تو ایک انقلابی پارٹی میں جب تک یہ نہ ہو وہ تو انقلابی پارٹی نہیں. نمبر تین، تربیت، ٹریننگ، اس لیے کہ ٹریننگ، اور خاص طور پر تین اس کے ایسپیکٹس بہت ضروری ہیں. نمبر ایک، نظریہ ان کے رگ و پے کے اندر اتارا جائے، ہیمر کیا جائے، اس لیے کہ نظریے ہی پر تو سارے انقلاب کی بنیاد ہے. اس کے ساتھ ذہنی اٹیچمنٹ کم ہوگی، انقلابیت ختم ہو جائے گی. نمبر دو، ان کے اندر اخوت باہمی، کامریڈ شپ، بھائی چارہ نیا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. نمبر تین، ڈسپلن کا خونگر بنانا بڑا مشکل ہے، سب سے بڑی نفس کو توڑنے والی بات آتی ہے جہاں پہ حکم ماننا پڑے. یہ بھی ہم جیسا انسان ہے، کیوں مانے اس کی بات، ہمارے پاس بھی رائے ہونی چاہیے. حل لنا من الامر من شئے، یہ تین تربیتیں ہیں کسی انقلابی جماعت کے لیے. ان تین مراحل سے گزر کر ایک پارٹی وجود میں آتی ہے، دس از موسٹ اسینشل. انقلاب ایک پارٹی کے ذریعے سے آتا ہے، ہجوم کے ذریعے سے نہیں آتا، موب کے ذریعے سے نہیں آتا، کانگلومریشن آف پارٹیز کے ذریعے نہیں آتا، متحدہ محاذوں کے ذریعے سے نہیں آتا. ریئل ریولوشن ایک پارٹی، ایک شخص کی قیادت میں اگر ہوگی تو ریولوشن آئے گا. مطلب پھر تین مراحل ہیں، جب تک طاقت کافی نہیں ہے صرف دعوت جاری رکھو اور انہی تینوں کاموں کو برقرار رکھو، وہی نظریے کا پھیلانا، آرگنائز کرنا، تربیت کرنا، با نشہ درویشی، درساز و دما دم دل کرتے رہو. پانچواں مرحلہ آئے گا جب طاقت ہو، اب چیلنج کرو، دو ایک ٹکراؤ، جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جمزد، اب ٹکراؤ لو، وہ نہ ٹکراؤ تو خود ٹکراؤ، اس لیے کہ وہ نظام تو یہ چاہے گا کہ سٹیٹس کو رہے اور یہ بیٹھے رہے، یہ تو در حقیقت انقلابی پارٹی ہوتی جو ٹکر موڑ لیتی ہے پھر آگے بڑھ کر. با نشہ درویشی درساز و دمادم زن چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، خود اپنے آپ کو دے مارو اور اس کے نتیجے میں آرم کانفلکٹ ہو تو ہو، پھر یا تخت یا تختہ. یہ ہے سکس سٹیپس آف ریولیوشن جو کہ کسی بھی انقلاب سے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ کامل، چونکہ سورس ہے ریولیوشن کی وہ ہے حضور کی سیرت. تاریخ انسانی میں ایک لائف سپین میں پورا انقلاب صرف محمد کے ہاتھوں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر عظیم ترین انقلاب آیا، پوری دنیا مانتی ہے، وقت نہیں ہے کہ میں اس کے لیے گواہیاں اور شہادتیں اب پیش کروں. یہ ہے در حقیقت کہ جو اگر اس سٹیپ میں کسی ایک کے اندر بھی آپ اس میں رسول سے ہٹ جائیں گے مار کھا جائیں گے، کامیابی ناکامی میں بدل جائے گی. دیکھیے پاکستان میں کیا تھا، کانگلومریشن آف پارٹیز تھا، ایک بات پولیٹیکل پروسیس، اینٹی بھٹو موومنٹ تھی. ایران میں کیا تھا، کانگلومریشن آف پارٹیز، تودے پارٹی بھی ہے اور علماء بھی ہیں اور مجاہدین خلق بھی ہیں اور جو لبرلز ہیں مہدی بدرگان بھی ہیں، سبھی تھے. اصل کیا تھا ٹارگٹ، بادشاہ، ادھر ٹارگٹ بھٹو، دونوں تحریکیں کامیاب ہو گئی، بھٹو ہٹ گیا لیکن یہاں فوج قابو کر کے لے گئی. اب بیٹھے رہو دیکھتے رہو، نو ستارے، وہ تو شیر لے گیا، اس کے منہ میں سے نوالا نکالنے میں 11 برس اب نکل گئے، وہ قوم کو نکل گئے، وہ نوالا شیر کے منہ میں گیا، کسی کے ہاتھ پلے کچھ نہیں آیا. وہاں علماء لے گئے ہائی جیک کر کے، لیکن وچ واز ناٹ اے ٹرو ریولیوشن، 84 میں تقریر کر چکا ہوں میں، اور اس کے نتائج سامنے آ گئے. وہاں کوئی جو بھی اصل نظام ہے، مذہبی تبدیلیاں آئی ہیں، کچھ پردہ آ گیا، فحاشی ختم ہو گئی، یہ چیزیں تو ہوئی ہیں معاشرت کی سطح پر، لیکن ان کا اصل اکنامک اسٹرکچر جو تھا وہی ہے، تبدیل ہو ہی نہیں سکتا. نئی پارٹی نہیں تھی، نہ کوئی نئی دعوت، نہ کوئی نئی جماعت. ہائی جیک کر لیا یہاں فوج نے، وہاں کر لیا علماء نے، کلرجی نے ہائی جیک کر لیا، بات ختم ہو گئی. چنانچہ اب تو لبرلزم آ رہا ہے تیزی کے ساتھ وہاں پر، اب وہ لوگ جو پاور میں ہیں، علماء بھی ہیں اگرچہ، لیکن ریزنٹمنٹ ہے آپس میں بہت کافی، اور تیزی کے ساتھ وہ لبرلزم کی طرف آ رہے ہیں. وہ جو پابندیاں بہت سخت کر دی گئی تھیں وہ بھی ڈھیلی پڑ جائیں گی، اس لیے کہ اصل شے ہوتا ہے نظام، نظام بدلا نہیں. علماء کی حکومت آ گئی، بادشاہ کی حکومت ختم ہو گئی، بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ گیا، ماشاء اللہ آ گیا، نظام وہی ہے، وہی جاگیرداری. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، وہی جاگیرداری، وہی بینکنگ سسٹم، وہی سب کچھ، وہی قائم رہا ضیاء الحق صاحب کے دور میں. اسی طریقے سے اب جو ہوا ہے معاملہ، وہاں پر بھی دعوت کا مرحلہ الجزائر میں طے نہیں ہوا، کہ یہ بھی ایک جذبہ وقتی طور پر ابھر کر سامنے آ گیا، وہ الیکشن کے راستے سے ظاہر ہو گیا. لیکن یہ مراحل جو ہیں، دعوت کا مرحلہ، جب تک آپ نے ذہنوں کو نہ بدلا ہو، سوچ کو نہ بدلا ہو، ٹھیک ہے عرب قوم کے اندر چونکہ ایک مزاج ہے ایسا کہ اس کے اندر جوش اور جذبہ اور فعالیت بہت ہے. انہیں الجزائریوں نے فرانسیسیوں سے لڑ کر آزادی حاصل کی، جانے دی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جانے دی ہیں، تب یہ کہ ڈیگال مجبور ہوا تھا گھٹنے ٹیکنے پر، اور اپنے بہترین دوستوں کو جیل میں ڈال کر ان کی مخالفت کے علی رغم اس نے پھر یہ معاملہ کیا. یہ تو ایک ڈیڈ لوڈ ہے ہمارے لیے، ایک مصیبت ہے کہ انہی کو ہم محکوم رکھنے پر اپنی بہترین توانائیاں ضائع کر رہے ہیں. ہم ڈیولپ نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے، تو بہتر ہے اس کو چھوڑو. اس سے واقعی اس کی بات صحیح ثابت ہوئی، بہترین توانائیاں جو ہیں وہ الجزائریوں کو محکوم رکھنے پر صرف ہو رہی تھی، وہ جب ختم ہو گیا معاملہ انہوں نے اپنے ملک کو ڈیولپ کیا، اور وہ اس میں سے جو بھی کیوس تھا اسے نکل آیا ملک. لیکن یہ ہے کہ جس کو کہنا چاہیے دعوت، وہ الجزائر کے اندر بھی مرحلہ طے نہیں ہوا، اس لیے کہ دعوت کا مرحلہ طے ہوا ہو، جس کا میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، تو پھر یہ ہے کہ اس ملک کی فوج بھی کوئی آئرن کرٹن تو نہیں ہے، نیشنل آرمی ہوتی ہے نا، آکوپیشن آرمی کا معاملہ اور ہے، لیکن نیشنل آرمی کہاں سے ہے، ہمارے ہی بھانجے، بھتیجے، بھائی، بیٹے، آخر وہی تو فوج کے اندر ہے. اس اعتبار سے کوئی دعوت، اور اگر وہ میننگ فل دعوت ہو، وہ مدلل ہو، وہ مبرہن ہو، اگر وہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ تو فوج کے اندر بھی پہنچے گی دعوت. کوئی ایسا موجود نہیں آئرن کرٹن کے جو فوج تک اس دعوت کو نہ پہنچنے دے. اسی معاشرے کے افراد ہیں، سب تو نہیں ہوں گے، سب تو عوام بھی نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ فوج کے اندر بھی اس دعوت کا، کہ ہمدردوں کا ایک بڑا ایک اگر نیوکلیس وجود میں آ چکا ہو. سعودی عرب کا معاملہ لیجئے، تو ویسے میں عرض کر چکا ہوں، وہاں تو چونکہ کوئی شہری آزادیاں، کوئی جماعت سازی کا کوئی حق سرے سے ہے ہی نہیں، وہاں تو اگر خدا نخواستہ پھر اگر کبھی ہوا تو اسی طرح کا کوئی ایکسپلوژن ہو سکتا ہے، اور اس کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی، نظام پر ہوگی. اس لیے کہ یا تو آپ لوگوں کو حق دیجیے، وہ بات کر سکیں، وہ آرگنائز کر سکیں لوگوں کو، کوئی وہاں پہ اظہار خیال کی آزادی ہو، یا تو دیجیے. نہیں دیں گے تو پھر تو حبس جو ہوتا ہے وہ تو آتش فشا پھٹے گا پھر. اور اندیشہ ہے شدید کہ واقعہ یہ ہے کہ خاص طور پر افغانستان کے جہاد کے اثرات جو بہت دور دور تک پھیلائے، یہ ایک کوئی معمولی فینومینن نہیں ہے، اسی کا فال آؤٹ ہے جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے. یہ اسی کے صدقے کہیے یا اسی کے طفیل کہیے، جو بھی ہوا ہے، جو جان پڑ گئی مردہ کشمیر میں، جان پڑ گئی مردہ کشمیریوں میں، جن کی کہ کہا جاتا تھا بزدلی جو ہے وہ پروربیل تھی کشمیری، اس کے اندر تو کوئی جان ہے ہی نہیں، طاقت ہے ہی نہیں. لطیفے مشہور تھے کہ آپ پہ تب سی تو ٹھوس کر تھی کہ یہ تو جناب یہ جو ہے گن رکھی ہوئی دھوپ میں میں نے رکھ دی ہے، یہ تپے گی تو خود ہی چل جائے گی، میں ٹریگر نہیں دبا سکتا. جس قوم کا یہ تھا، ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے تو ہمالیہ کے چشمے شمال میں بھی ابل گئے تھے. اور یہ ہوتا ہے انقلابات کے ذریعے سے، شمال میں وہ چشمے ابلے چین کے اندر، اور اب وہ جنوب کے اندر بھی ابل پڑے، اس لیے کہ ہمالیہ ہی کے دو اطراف ہیں. نہیں لیکن یہ کہ اس کے باوجود یہ نوٹ کر میں اس وقت یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے اثرات ہیں عرب ممالک میں، سینکڑوں عرب نوجوان وہاں سے آ کر یہاں شہادت کا جو ہے انہوں نے جام نوش کیا، اور جو واپس گئے بہرحال ان میں جذبہ لے کر گئے. اور اندیشہ ہے بہت شدید کہ وہاں پر پھر کوئی اسی طرح کا ایکسپلوژن ہو جائے، اور اندیشہ پھر زیادہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ پھر وہی وہ تو جو مستبد حکومت ہے تو جو پہلے کیا تھا وہ اب کرے گی. وہ انہیں تو اپنی حکومت چاہیے، اپنی حکومت بچانی ہے. اگر دور بنو امیہ کا ایک حکمران جو ہے صرف اس لیے محمد ابن قاسم کو بلا کر شہید کر دیتا ہے کہ وہ ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ نہ بن جائے، کیا جرم تھا محمد ابن قاسم کا؟ کوئی تاریخ کے اوپر ان کا کوئی جرم جو ہے وہ کہیں جھوٹے سے بھی کسی جرم کا جو ہے حوالہ نہیں ملتا ہمیں. اتنا نیک اور پارسا انسان، نوجوان، جس کو کہ مجسمے بنا کر ہندوؤں نے پوجنا شروع کر دیا تھا، اگر اس وقت انہیں واپس نہ بلایا گیا ہوتا پورے ہندوستان کے اندر اسلام اسی وقت پھیل جاتا اور دارالاسلام میں شامل ہو جاتا. اسلام بلا لیا گیا کیوں؟ ملوکیت برداشت نہیں کر سکتی کسی کو. ذرا سا میں ایک لاکھ میں ایک درجے سوچ لیجئے، الہدا کیوں بند ہوا تھا؟ خطرہ کیا تھا؟ کس کو خطرہ لاحق ہو گیا؟ قرآن کی یہ دعوت یہ بہت سو کے لیے خطرہ بن گئی تھی، بند کر دیا گیا. قرآن کے نام سے کہتے رہو، واز کہتے رہو، جو آگے پچھلے کی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہو، ٹھیک ہے، قوم تک کوئی میسج نہ پہنچ جائے. میسج اگر پہنچ گیا تو ہمارے لیے جو ہے وہ تو بڑی تباہی اور بربادی. تو یہ کوئی یہ ایسے نہیں تھا کہ کوئی سطحی سا کوئی معاملہ ہو گیا، اور اس کے بڑے دیپ اٹھی کا نہیں. لہٰذا جب بھی کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں اس کو کوئی دوبارہ شائع ہونا چاہیے، دوبارہ شروع ہونا چاہیے، میں خاموش ہو کر اندر مسکراتا رہتا ہوں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیوں بند ہوا. ظاہر بات ہے کہ وہ ایسا ہی کوئی کسی سرکاری افسر کا معاملہ نہیں تھا، وہ بلکہ اس کا فیصلہ ہوا ہے اور بڑی سطح پر ہوا تھا، اور ان کے اعتبار سے صحیح ہوا تھا. نپتی ایون ہندی بڈ. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہی فینومینن ہوتا ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اب آپ غور کیجئے افغانستان میں کیا ہوا. افغانستان میں اتنی قربانیاں دے کر، اتحاد نہیں، تربیت بھی نہیں، تنظیم ہی نہیں، کتنے گروپوں میں کمانڈرز آپس کی لڑائیاں. اب جو کچھ ہوا وہ جو ایک سلفی گروپ نے ایک علاقے کے اندر شریعت نافذ کر دی تھی، آپس ہی میں لڑے نا پھر. حکمت یار گروپ نے ان کو ختم کیا بھی نہیں کیا، شہید بھی کیا، کہ وہاں جو مسلمان ہی تھے وہ چاہے سلفی تھے لیکن مسلمان تھے نا، اہل حدیث تھے، مسلمان تھے. لیکن یہ کہ جب ان پر فتح حاصل کی ہے تو ان کی عورتوں کو لونیاں بنایا گیا، یہ سب کچھ ہو رہا. تو جان لیجئے اصل میں کہ یہ ناکامی جو ہے، میں پھر وہی آیت آپ کو سنا رہا ہوں، ما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے کوئی ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ تو در حقیقت خود اپنے اوپر ظلم کیا. اصل مقصد کیا ہے میری آج کی ساری گفتگو کا؟ وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا ارادہ ہے، ہونا تو ہے، وہ میں آپ کو بیان کر چکا، اب میں دوبارہ نہیں دہرا سکتا، غلبہ اسلام ہوگا، انیویٹیبل ہوگا، اور امید یہ ہے کہ ہوگا بھی اسی خطے سے، عالم عرب سے نہیں ہوگا. عالم عرب بری طریقے سے صہیونیت اور امریکہ کے شکنجے میں آ چکا ہے، اور اسی کے حوالے سے وہ در حقیقت اپنے دو پوٹینشل اینیمیز کا مقابلہ کر سکتا ہے. دو پوٹینشل اینیمیز جو ہے امریکہ کے، وہ جرمنی ہے جو یہود کا بھی دشمن ہے. ذرا سا جرمنی کے اندر دوبارہ آزادی اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی بات آ گئی، نازیزم ابھر آئے گا وہاں. اینٹی سیمیٹزم جو ہے وہ ان کی رگوں پہ کے اندر ہے. جیسے ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ اس پورے وسط جو ایشیا کا علاقہ ہے اس میں اسلام آ جائے گا، وقت لگے گا، وہاں پر بھی آ جائے گا، اور ادھر سے جاپان اس کا دشمن ہے، اس لیے کہ اس وقت سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ اقتصادیات کی جنگ ہے، اور جاپان جو ہے وہ ایک جائنٹ ہے، اکنامک جوائنٹ ہے، انڈسٹریل جوائنٹ ہے، اس نے سوفسٹیکیٹڈ جو چیزیں ہیں الیکٹرانکس کے اندر مار دی ہے، اس اعتبار سے امریکہ کے اس وقت پوٹینشیل دشمن جو ہے بالفعل تو یہ دو ہے. آگے وہ دیکھ رہا ہے کہ آگے جو ہے ذرا کچھ عرصے کے بعد یہ ہے نپ دی ایول ان دی بڈ، یہ اسلامک فنڈامنٹلزم، لیکن اس وقت فوری طور پر جو ہے بش صاحب بھی وہاں گئے ہیں اور وہاں پہ پورے پیسیفک کا چکر لگایا ہے انہوں نے، اس لیے کہ انہیں تو فکر ہے اس کی، جاپان کا معاملہ اور چین کا معاملہ، چین کے بارے میں انہیں امید ہے کوئی نہ کوئی ایکسپلوژن ہو جائے گا، چنمین اسکوئر جو ہے وہ ایک دفعہ ہوا ہے حادثہ، دوبارہ کہیں ہوا تو شاید کہ پھر وہ قابو نہ پا سکے، اور ان کے اوپر جو بھی دباؤ ڈال رہے ہیں اپنا وہ اقتصادی، اور اس میں سے بہت حد تک تو گھٹنے اسے ٹیک ہی لیے، کتنی جلدی سے گیا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. آخری کچھ چیزیں ہیں جو بتاتی ہے کہ در پردہ کیا ہو رہا ہے، انڈر دی سرفیس جو ہے سطح کے نیچے کیا کرنٹس ہیں، انڈر کرنٹس کیا ہے. اس اعتبار سے دو پوٹینشیل جو اینیمیز اس کے حقیقی ہیں وہ ہے جاپان اور جرمنی. جرمنی کے گرد جو ہے ایک بلاک بن سکتا ہے، یورپین بلاک، اور ادھر سے جاپان، اور جاپان کا اگر چین کے ساتھ مصالحت ہو جائے تو گویا کہ امریکہ کے لیے اور زائنس کے لیے سب سے بڑا خطرہ، اور ان دونوں کو کنٹرول کرتا ہے خلیج سے، اس لیے کہ ان دونوں کو تیل چاہیے، ساری انڈسٹری ان کی جو ہے وہ مرہون منت ہے، تیل کی تیل ہے نہیں. لہذا در حقیقت خلیج پر جو اتنا بڑا اس نے داؤ لگایا اور اتنا کچھ بڑا ایک جنگ کا پورا سما باندھا اور آ کر دبوچ لیا ہے اس کو، وہ اس وجہ سے کہ در حقیقت وہ جو اس کا نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کے لیے اس کا تسلط تو ناگزیر ہے، اس کے لیے یہ چابی اس کے پاس رہنی چاہیے. بہرحال افغانستان کا معاملہ جو میں نے عرض کیا وہ بھی اس سعودی عرب میں ہوگا، جو ہوگا اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ سے خیر کی آپ توقع کیجیے. اور عرب ممالک میں نوجوانوں میں ریزنٹمنٹ ہے، یہ صورتحال بہرحال کوئی نہ کوئی نتائج پیدا کرے گی، خوفناک نتائج ہوں گے. حکومتیں جبر جیسے کہ حافظ الاسد نے کیا، آخر اسی طرح کے معاملات یہ بھی کریں گے، اس سے کوئی اور صورت نظر نہیں آ رہی. افغانستان کا معاملہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ یہ کہ نہ وہ تربیت اور نہ تنظیم جماعت. اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں صحابہ کے ساتھ رعایت نہیں کی، سوچئے تو صحیح، ایک حکم عدولی جو ہے ہوئی ہے ایک کمانڈر کی، لوکل کمانڈر کی، غزوہ احد میں، اور 70 صحابی شہید ہو گئے. ڈسپلن، جماعت، نظم، 50 میں سے 15 رہے تیر انداز، 35 نے صرف ڈیفائی کیا ہے آرڈر کو، اور انہوں نے بھی گویا کہ جیسے کہ میری توجیہ ہے کہ انہوں نے حضور کے حکم کی تو توجیہ کر لی، تعبیر کر لی کہ حضور نے شکست کی حالت میں اصل میں خبر دی تھی کہ اگر ہم سب قتل ہو جائیں، ہماری بوٹیاں جو ہے پرندے نوچ نوچ کر تمہاری نگاہوں کے سامنے کھائیں، تب بھی تم مت ہلنا یہاں سے، لیکن اب تو فتح ہو گئی، لہذا حضور کا وہ حکم جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے. لیکن کمانڈر لوکل موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے مت ہلو یہاں سے. اس اعتبار سے ان کے حکم کی تو کم سے کم یہ کہ 35 افراد نے خلاف ورزی کی کہ نہیں. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ. تم نے کیا معاملہ، تم جھگڑے، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ. فتح تمہیں بہت پسند ہے، اخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فتح کی جھلک دیکھتے ہی اور ڈسپلن تم نے توڑ دیا، لہذا 70 شہید ہو گئے. میں تو کہا کرتا ہوں، سوچیے 35 کی حکم عدولی، 70 شہید، جن میں ایک ایک جو ہے حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر خاص طور پر، اس لیے کہ باقی 70 شہداء کی قبریں جو ہے وہ یکجا ہیں، ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی قبر میں ہے، بڑا سا نشان ہے، ان دو کی علیحدہ ہے، اس لیے ان کا ایک مقام ہے. اسد اللہ ہے و اسد رسول ہی، یہ ہے حضرت حمزہ، اور مدینہ منورہ میں انقلاب برپا کرنے والا داعی وہ مصعب بن عمیر ہے، انہی کی دعوت و تبلیغ اور قرآن مجید کی تعلیم سے انقلاب آیا. بہرحال میری آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہمیں پاکستان میں یہ کام کرنا ہے، یہ سارے تجربات در حقیقت، میں کسی پر تنقید جو ہے کسی کی توہین کے لیے نہیں کر رہا، تاریخ کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے سبق سیکھنے کے لیے، اپنے موجودہ حالات کا بھی جائزہ لینا چاہیے سبق سیکھنے کے لیے. یہ سبق کیا مل رہا ہے کہ جائی جاس، جیسے کہ سورہ حدید میں فرمایا ہے، عجیب آیت ہے، لاسٹ بٹ ون آیت ہے سورہ حدید کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون به. اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان پختہ رکھو. اللہ کے لیے لفظ تقوی آیا، ایمان کا لفظ نہیں آیا، لیکن یہاں ایمان کا لفظ ہو رہا ہے. آمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون به. اللہ تمہیں دوہرا دے گا اپنی رحمت میں سے بھی، اور تمہیں نور عطا فرمائے گا جس سے کہ راستہ دیکھو گے اور چلو گے. وہ نور ہے سیرت النبی، اسوہ رسول، منہج انقلاب نبوی. فوکس کر دینا چاہیے اپنی اٹینشن کو، پوری توجہ کو، باریک بینی کے ساتھ بٹوین دی لائنز ریڈ کیجئے سیرت النبی کو، کس مرحلے سے گزرے ہیں، کیا مراحل تھے، کیا حکمت تھی، کیا وجہ ہے کہ 12 برس تک حکم یہ ہے کہ چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھ نہ اٹھاؤ، اور اس کے بعد حکم ہو رہا قاتل الذین یقاتلونکم فی سبیل اللہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. کیا وجہ ہے کہ 2 برس پہلے جو ہے جھک کر صلح کی جا رہی ہے، بڑی ہی غیر مساوی طرز پر صلح کی جا رہی ہے، مسلمانوں کا خون کھول رہا ہے کہ ہم کیوں گر کر صلح کر رہے ہیں. اور 2 سال کے بعد قریش کا سردار چل کر آیا ہے، خوشامد کر رہا ہے کہ صلح کی تجدید کر لیجئے، نہیں کر رہے. کیا وجہ؟ وہ حکمت، وزڈم آف سیرہ، فلاسفی آف دی سیرہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہے واقعات سیرت، ایک ہے فلسفہ سیرت. ایک صرف سوانے ہیں، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، ایک یہ کہ ان کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہے، ان میں جو منطقی ربط ہے، ان میں جو تسلسل ہے، اس میں جو ایک کے بعد دوسرا قدم جو ہے وہ بالکل ایک منطقی ربط کے ساتھ آگے بڑھا، اس کا سمجھنا ہے، یہ فہم ہے، یہ ہے در حقیقت وہ حکمت، اور یہ ہے فلسفہ سیرت. اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اس کے لیے یہ ہے کہ توجہ کو پھر مرتکز کریں اسی پر کہ جائیں جاست یہیں سے ملے گا. پاکستان میں بھی یہ کام کرنا ہے تو وہی نہج دعوت ایمان کی ہوگی، اور ایمان بذریعہ قرآن، کانشس ایمان، شعوری ایمان، وہ قرآن کے ذریعے سے ملتا. تعلیم و تعلم قرآن، دعوت رجل القرآن، پڑھو پڑھاؤ سیکھو سکھاؤ، درس و تدریس، حلقہ مطالعہ قرآن، دورہ ترجمہ قرآن، ابارہ رمضان. پھر یہ در حقیقت مہینہ ہوتا ہے قرآن کے ساتھ اپنے تجدید تعلق کا، اثر نو اپنے اس تعلق کو جو ہے تازہ کرو قرآن کے ساتھ، دورہ ترجمہ قرآن، جو بھی ہو قرآن کے کورسز. کتاب موجود ہے دعوت رجل القرآن کا منظر اور پس منظر، مطالعہ کرے. یہ ہے 25-26-27 برس کی محنت چل رہی ہے اللہ کے فضل و کرم، وہی جڑ ہے اب بھی، اس پوری تحریک کی جڑ وہی ہے. اس کے بعد تنظیم ہے، جو آئیں انہیں منظم کرو بیعت کی بنیاد پر، سم و اتحاد فی المعروف. جہاں منکر ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات ہے، نہیں مانیں گے، لا سما ولا تا. لیکن منکر نہیں ہے، یہ ثابت نہ کیا جا سکے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کے منافی ہے، تو ٹھیک ہے مشورہ دیں گے، لیکن جو حکم ہوگا مانیں گے. وہ تنظیم اسلامی ہم نے قائم کی، خدا کے لیے مطالعہ کیجئے. وہ یکجا کر کے ایک دفعہ سب اول دوم تو سوم چہارم، وہ ایک سیکونس کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ جائیے، طے کیجئے پھر اگر کچھ کرنا ہے، اف یو مین بزنس، اگر کوئی ارادہ ہے، اگر کوئی عزم ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آج بھی کوئی امنگ پیدا کر دی ہو کہ یہ جو پروسیس ہے اس میں ہم بھی کوئی حصہ لیں. نہیں پتا کب ہوگا، لیکن یہ کہ جس نے بھی اپنی ہڈی جو ہے اس کا چورا اس کی بنیاد میں ڈلوا دیا، وہ تو کامیاب ہو جائے گا. جس نے بھی اپنا خون جو ہے اس تغاری کے اندر شامل کر دیا گارا گھولنے کے لیے، وہ تو کامیاب ہو جائے گا، اگر ہے ارادہ ہے عزم. اور اگر کسی درجے میں بھی وہ عزم یا ارادہ آج دل میں ابھرتا ہوا محسوس ہو، تو جس کو کہا جاتا ہے کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاک، تھام لیجئے اس کو، عزو علیہ بن نواجز، جیسے کہ حضور نے فرمایا دانتوں کے ساتھ پکڑ لو کہ یہ ارادہ مزمحل نہ ہونے پائے. ابھی کم سے کم پہلا مرحلہ تو یہ ہو کہ اس کا مطالعہ کر کے فیصلہ کرے آدمی، ادھر یا ادھر، ساتھ دینا یا نہیں دینا. دینا ہے تو بسم اللہ کرے، ورنہ پھر جمعے بھی اور 1000 جگہ ہوتے ہیں، یا اتنی دور آ کے جمعہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہوتی؟ کس گلی میں جمعہ نہیں ہو رہا، کس مسجد میں جمعہ نہیں ہو رہا؟ آج تو مسجد اور مسجد جامع کا تصور ہی ختم ہے، ہر مسجد جامع مسجد ہے، بلکہ ہر مسجد عیدگاہ ہے. شاید ہی ہوگی وہ مسجدیں جن میں عید نہ ہوتی. اس اعتبار سے سوچئے کہ اس مسجد میں آنا، یہ فکر، یہ خیال، یہ فلسفہ، یہ نظریہ، یہ دعوت سال ہر سال سے سن رہے ہیں. کوئی وقت تو آنا چاہیے کہ آدمی سوچے کہ فیصلہ کرنا. تربیت وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا، نظم کی تربیت، باہمی مواخات کی تربیت. سب سے بڑا اشارے نفس جو ہے حکم ماننے میں، کیسے حوالے کر دوں اپنے آپ کو کسی کے،
بہت مشکل تھا،
لیکن جب تک ایسا کوئی گروہ وجود میں نہیں آئے گا گاڑی آگے نہیں چلے گی. جب تک طاقت نہیں ہے نہیں علی المنکر باللسان، ہاتھ جوڑ کر بھی کہیں، کہتے رہیں گے ہمیں نظر آ رہا ہے سود کے لیے، کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ یہ حکومت جو ہے یہ سود کو کسی طرح ابولش کرے. پوری منافقت کا بھانڈا جو ہے پھوٹ چکا ہے. پہلے کہا تھا ہم اپیل میں نہیں جائیں گے، پھر دھوکے سے ادھر سے ادھر سے 10 اپیلیں دائر کرا دی. سود چلے گا، یہ کھوٹا گڑا ہے، یہ سرمایہ داری، اور یہ سرمایہ داری صرف ہماری تو نہیں، یہ سرمایہ داری چلی آ رہی امریکہ شریف سے. ہم ڈیم کے لیے مدد بند ہو جائے گی، ایمان تو ہے نہیں نا ہمارا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں یا اللہ ہماری مدد کا کوئی راستہ نکال سکتا ہے. یہ ساری خبریں اس لیے پھیلائی جاتی ہے کہ قوم جو ہے وہ تیار ہو جائے، بابا نہیں نہیں چھوڑو ان مولویوں کی بات کو، یہ سود کے بغیر تو ہم ڈیم نہیں بنے گا، سود کے بغیر تو فلاں کام نہیں ہوگا، چھوڑنے کو تیار ہے. ہم کہتے رہیں گے. مظاہرہ ہوا اسی ندائے خلافت میں یا میثاق میں بھی، کہیں اس کی تصویریں بھی ہیں، لیکن یہ کہ وہ مظاہرے ہمارے ابھی تک کیا ہیں، یہ بھی ہماری دعوت کا ایک حصہ ہے. نہیں علی ملکر باللسان ہے، خدا کے لیے اللہ کے غضب کو دعوت مت دو. عالم عرب شکنجے میں آ چکا ہے، ڈرو اس دن سے کہ کہیں تمہارا بھی حشر وہی ہو جائے، اور تمہارا حشر وہ ہوگا تو پھر بھارت کے ہاتھوں ہوگا، جس کے لیے پوری فضا تیار ہو رہی ہے. کھل کر جو ہے دھمکی دے دی ہے بھارت نے کہ پھر سندھ تمہارے ساتھ نہیں رہے گا، سن لو. اور حالات جو بھی ہے سندھ میں، ہماری اپنی جو کوتاہیاں ہیں، ہماری غلط پالیسیاں ہیں، اس لیے تیار ہے، خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح. دیکھیے گرتا ہے کس کی جھولی میں فرنگ، گرتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ، وہ تیار ہے. یہ صورتحال جو ہے، اب اللہ ہی ہے ہمارے پاس ایک واحد سہارا، اس کو بھی چھوڑ دیں، اس کا بھی ہمارے خلاف اس کا بھی اعلان جنگ ہو جائے تو پھر کہاں سے. وہیں یخذلکم، اگر اللہ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، منزل الذی ینصرکم من بعدہ، پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا اس کے بعد. ہاں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، لیکن اس کے لیے اس سے صلح تو کرو، یقین پیدا کرو. آپ الزام ڈالو، کوئی ماڈل پیش نہیں کیا گیا، تو ماڈل بھی پیش کیے گئے ہیں، اس کو پریکٹس میں لاؤ تو صحیح. ایک عزم مصمم ہو کہ آج یہ تو نہیں ہوگا، یہ دروازہ ہم نے بند کر دیا، تب راستے کھلیں گے، ورنہ کبھی راستہ نہیں کھلے گا. میں نے آپ کے سامنے کہا ایران ماڈل نہیں دے سکا، سعودی عرب ماڈل نہیں دے سکا، ہر جگہ سود ہے، سود ہی سود ہے، سود پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے. سود سے تو بچا ہوا صرف معاملہ تھا وہ رشیا تھا یا چائنا ہے، اس لیے کہ وہاں انفرادی ملکیت نہیں، تو سود کا پہ ہوگا. انفرادی ملکیت کو برقرار رکھ کر بغیر سودی معیشت، یہ صرف اسلام نے دی، اس پر ہمارا ایمان نہیں، یقین نہیں. ہمارا ایمان امریکہ پر ہے، امریکی نظام پر ہے. اسلام میں سب کچھ ہے، پورا کیپٹلزم کا نظام ہے، مائنس ڈیڑھ چیز کا یہ، بلکہ ایک ہی چیز ہے اصل میں، تو سود ہے، ورنہ جوا کوئی انٹیگرل ایلیمنٹ نہیں ہے اس نظام کا، یہ تو ایک علیحدہ شے ہے، بالکل اپینڈکس ہی دوسرا ہے. یہ جیسے کہ پیٹ میں درد ہوتا ہے اپینڈکس نکال کر پھینک دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا، جوا صرف اپینڈکس ہے اس نظام باطل کا، اس کو تو ختم کرنے میں سے قطر کوئی دقت کا مسئلہ بھی نہیں. ہاں سود جو ہے اس کا ہٹانا آسان نہیں ہے، یہ میں مانتا ہوں آسان نہیں. زلزلہ آئے گا، آئے زلزلہ، مبارک زلزلہ ہوگا، لیکن جب تک اس کا راستہ آپ روک نہیں دیں گے کوئی آلٹرنیٹ اسکیم سامنے نہیں آ سکتی. روک دیجئے تو پھر راستہ بنے گا خود بخود، اور اس کی حجتیں بھی قائم ہو چکی ہیں. اور وہ سینیٹر حسین احمد صاحب کے حوالے سے کہ اب سود کو جائز کرنے کے لیے محنتیں ہوں گی، ایکسرسائزز ہوں گی، اس کے لیے دو جو بنیادی چیزیں تھیں جس میں کہ علماء سے غلطی ہوئی ہے، ہمارے مفتیوں سے غلطی ہوئی ہے، جنہوں نے اپنے سلف کی کتابوں کو مس انٹرپریٹ کیا ہے، اس لیے کہ نظام سرمایہ داری کی چھاپ ان کے ذہنوں کے اوپر بھی ہے. یہ ہماری فقہ ملوکیت کے دور کے اندر مرتب ہوئی ہے، اس کے اوپر پوری چھاپ ہے. یہ بات بھی وہی کہہ سکتا تھا کہنے والا قلندر، جس کا نام اقبال ہے، 1930 کے خطبے میں اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہو جائے، جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہوگا، کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقوں میں ایک مسلمان آزاد ریاست قائم ہو جائے، تو اس سے ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے تعلیمات پر دور امپیریلزم میں، عرب امپیریلزم کے دوران جو پردے پڑ گئے تھے ان کو ہٹا کر اسلام کی اصل تعلیم دنیا کو دکھائی جا سکے، اس کا نمونہ پیش کیا جا سکے. وہ پردے پڑے جاگیرداری جس کی کہ جڑ کاٹ دی تھی حضرت عمر نے، ہمارے شہنشاہوں نے اسے دوبارہ شروع کر دیا، اور آج ہمارے علماء کی اکثریت کہتی ہے یہ اشری زمین ہے. اشری کہاں سے ہو گئی؟ سب خراجی زمینیں، حضرت عمر کا ایک اجتہاد اس درجے یقینی، اس درجے قطعی کہ تین طلاقیں ہر حالت میں اگر ایک مجلس میں دی گئی ہیں تین ہی طلاقیں شمار ہوں گی، لیکن یہ دوسرا اجتہاد حضرت عمر کا، اس کو چونکہ وہ ملوکیت کے اور جاگیرداری کے خلاف جاتا تھا اٹھا کر پھینک دیا گیا. ان کا یہ فیصلہ تھا کہ جو بھی زمینیں، جو ملک بزور شمشیر فتح ہوئے، اس کی زمینیں کسی کی انفرادی ملکیت نہیں، خراجی زمینیں. اللہ کا شکر ہے جو بھی میں نے کچھ شور و شغب کرنا شروع کیا اس ایشو پر، کہ ارشاد احمد حقانی صاحب کے مضمون میں بھی دو دن پہلے یہ الفاظ آ گئے کہ ضیاء الحق صاحب ہوں یا موجودہ حکومت ہو، ان زمینوں کو خراجی قرار دینے کی ضرورت کوئی نہیں کر رہا. تب بات آئی تو صحیح، کم سے کم گفتگو میں تو آئی، اور میں نے تو جب بھی اس بات کو کہا یہی کہا کہ میں چاہتا ہوں کم سے کم ایشو سامنے آئے تو صحیح. یہ نہیں ہے انفرادی ملکیت، یہ زمینیں یہ خراجی ہیں، ان سے خراج براہ راست بیت المال میں جائے گا، اور جو کاشتکار ہوگا وہی براہ راست کاشت کرے گا، درمیان میں کوئی زمیندار نہیں، کوئی جاگیردار نہیں. نیا بندوبست آزادی کیجیے. لیکن یہ انقلاب کے ذریعے سے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے کریں گے؟ ادھر بھی سرمایہ دار، ادھر بھی سرمایہ دار، ادھر بھی جاگیردار، ادھر بھی جاگیردار. آئی جی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایک ہی ہے، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے. وہ تو کراس کرتے رہتے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. بہرحال جو میں عرض کر رہا ہوں کہ نہیں انل منکر باللسان ہوتی رہے گی جب تک طاقت نہیں. طاقت ہو جائے اللہ کرے، لیکن وہ ہو ایک قائد کی قیادت میں، منظم جماعت، ورنہ اس سے پہلے میں نے اسی لیے تجزیہ کر کے آپ کو بتایا، جب تک یہ مراحل دعوت کا مرحلہ قرآن کے ذریعے سے جاری رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے ذہین عناصر تک وہ بات ابھی اور پہنچے دور تک پہنچے، وہ قائل ہوں، شعوری طور پر قائل ہوں اسلام کے اور ایمان کے. جماعت بیعت کی بنیاد پر اس کی توسیع ہو، اس کی وسعت ہو، لوگ اس میں شامل ہو، اس کی عددی قوت ہو، ان کی تربیت ہو، وہ نظم کے خوگر ہو. پھر نہیں انل منکر باللسان جب تک طاقت نہیں، جب طاقت ہوگی پھر چیلنج کریں گے کہ یا اب ہم نہیں یا یہ نظام نہیں، اب یہ بینکنگ نظام نہیں چلے گا، اب یہ جاگیرداری نہیں رہے گی، اب یہ فحاشی نہیں رہے گی، یا ہم نہیں یا یہ نہیں. پھر تقیہ تختہ. یہ ہے در حقیقت منہج انقلاب نبوی. یہ سارا میں نے آج اس لیے دوبارہ تجزیہ کر دیا، اتنی کوششیں چاہے وہ الجزائر میں ہو رہی ہوں، افغانستان میں ہو رہی ہوں، چاہے وہ ایران میں ہوا ہے، چاہے وہ سعودی عرب کی ایک ابارٹو جو کو تھا، چاہے وہ یہاں نظام مصطفیٰ تحریک تھی، چاہے سوڈان کے اندر کچھ جو شرعی قوانین کے نفاذ، یہ مرحلے جو پچھلے 15 سالوں کے اندر، اس کی ایک تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. لیکن اس وقت جو صورت ہے وہ ہم لوور ایپ پر کھڑے ہوئے ہیں، مایوسی، بددلی اور ایک طوفان جو ہے نیو ورلڈ آرڈر اور جیو ورلڈ آرڈر کا چھایا ہوا. مغربی علاقوں پر تو چھا چکا، یعنی مشرق وسطی پر، عالم عرب کا جو ہارٹ آف دی مسلم لینڈ ہے، اس پر چھا چکا، آ رہا طوفان آ رہا. اب اگر کچھ کرنا ہے اس مملکت خدا داد پاکستان میں، وہ اس کے روشن پہلو، 400 سال کی تاریخ، اسلام کے نام پر صرف ایک ملک کا وجود میں آنا، موجزانہ طور پر اس کا قیام، جبکہ 1946 میں قائد اعظم نے بھی کیبنٹ مشن پلان تسلیم کر لیا تھا، پھر بھی اس کا قائم ہو جانا، پھر یہ کہ اس کی بقا 1965 کا معاملہ، معجزات ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کے اشارے ہیں. لیکن ہمت کرنی ہوگی کہ اسی منہج، اسی طریقہ کار کو اختیار کرتے، اور اسی پوری سیرت النبی سے اس کو ماخوذ، اور معین کرنا چاہیے کہ حالات کی تبدیلی کی وجہ سے اس میں کہاں کتنی تبدیلی ضروری ہے. وہاں جنگ ہوئی براہ راست، یہاں وہ جنگ نہیں، یہاں ہوگا ڈٹرمنٹ، ڈسپلنڈ، پر امن، پیسفل ایجیٹیشن. ہمیں مارو، ہم نہیں ماریں گے کسی کو، کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو، گھاس کا تنکا تک نہ توڑا جائے، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جائیں. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کفر کشائی. گویا کہ یک طرفہ خونریزی ہوگی، دو طرفہ نہیں. آخر کتنوں کو ماریں گے؟ نظام مصطفیٰ تحریک میں بھی کچھ کو تو مارا، بالآخر فوج ہی نے انکار کیا، کرسی بڑی مضبوط نظر آتی تھی بھٹو صاحب کو، معلوم ہوا کچھ قدر مضبوط نہیں، دو ہاتھ دو پاؤں ہیں بھٹو صاحب کے. تو شہنشاہ کے پاس ایشیا کا سب سے بڑا اسلحہ خانہ تھا، بھاگنا پڑا، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. بہرحال چونکہ ان کی ایک جماعت نہیں تھی، وہ ان ریئل ریولیوشن نہیں آ سکا، کیونکہ کوئی نئی انٹرپریٹیشن کے ساتھ آئیڈیالوجی نہیں آ سکی تھی، وہ ریئل انقلاب نہیں آ سکا. ہاں حکومت بدل گئی، مولویوں کی، علماء کی حکومت قائم ہو. اس طریقے کار کو اختیار کریں، اللہ تعالی ہمیں ہمت دے،
اس جدوجہد کے لیے میں آج پھر آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، یہ پورا جائزہ بھی رکھ دیا ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں مطالعہ بھی کر لیں، بنیادی غور و فکر کریں، پھر فیصلے کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.